راضی امام جس سے ہو کردار بنا دے، اللہ مجھے ایسا آزادار بنا دے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایۃ علی ابن ابی طالب واولادہ الطاہرین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد۔ آلِ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین الذی ببقائه بقیت الدنیا وبیمنه رزق الورا وبوجوده صبرت الارض والسماء وبه یملا اللہ الارض قسطا وعدلا کما ملئ ظلما وجورا وعجل لهم اللہم ظہورہ فإنہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت محترم، جو موضوع دیا گیا ہے یہاں پر وہ آپ کے بھی پیش نظر ہوگا، اور وہ حضرت علی سید الشہداء سے متعلق ہے، جو کہ ایام جس میں ہم لوگ یہاں اس پروگرام میں بیٹھے ہیں، یہ ہفتہ ولایت کے ایام ہیں۔ غدیر سے مباہلے تک، ایک تو خود واقعہ غدیر اہم ترین واقعہ ہے تاریخ اسلام کا، واقعہ مباہلہ بعض روایتوں کے مطابق آیہ ولایت کا نزول بھی انہی دنوں میں ہوا۔ آیہ ولایت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین امنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ تمہارا ولی اور سرپرست اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور ایمان والوں میں سے وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکاۃ دیتے ہیں۔ اس آیت کے نزول کا وقت بھی، دن بھی یہی ایام ہے۔ تاریخ اسلام میں کچھ ایسے واقعات ہیں کہ جو بہت اہم ہیں، اور ان کو باقی رکھنے کے لیے، سیلیبریٹ کرنے کے لیے کہا گیا۔ ان میں سب سے پہلا جو ہے وہ ہے بعثت، پیغمبر کی بعثت۔ ہمارے یہاں بعثت کو اتنا سیلیبریٹ نہیں کیا جاتا برصغیر میں، اور اس کی وجہ میرے خیال ہے بعثت کے بارے میں ایک غلط فہمی ہے، کہ جب ہم کہتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات پڑھیے گا ان کے، مبعوث برسالت ہوئے، تو ذہن میں فوراً وہ تصور آتا ہے کہ شاید نبی بنائے گئے، رسول بنائے گئے۔ اور پھر وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں نبی بنائے گئے، تو وہ تصور ذہن میں آ جاتا ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے، پیغمبر نے فرمایا کن تو نبی و آدم و بین الماء والتین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ تو بعثت کا یہ مطلب نہیں ہے نبی بنانا، لیکن بعثت تاریخ اسلام کا اہم واقعہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے کم از کم 500 سال تک کوئی نبی نہیں آیا، اور اس کے بعد خداوند عالم نے انسانیت سے ایک رابطہ قائم کیا، اور اسی رابطے کے ذریعے دین اسلام کا آغاز ہوا۔ اس لیے بعثت ہمارے یہاں روز بعثت، روز عید ہے، یوم مبعث، یوم عید ہے ہمارے یہاں۔ تو یوم مبعث بہت اہم دن ہے، کہ جس دن سے اسلام کی تبلیغ کا آغاز ہوا، دین اسلام کی آمد کا آغاز ہوا، پہلی وحی نازل ہوئی۔ دوسرا اہم واقعہ جو ہے وہ غدیر ہے، کیونکہ غدیر میں اگر ہم مختصراً بیان کریں، کیونکہ ہمارا موضوع آگے جانا ہے ظاہر ہے، تو غدیر میں دراصل ایک ولی خدا کی طرف سے معاشرے کی قیادت، رہبریت، اس امت کی امامت کا ایک ولی خدا کی طرف سے دوسرے ولی خدا کو ہینڈ اوور کرنا ہے، کہ وہ جو ایک سلسلہ ولایت ہے کہ خدا کی ولایت، رسول کی ولایت اور پھر علی کی ولایت، تو ایک ولایت سے دوسرے ولایت کا اعلان، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ائمہ تعالی نے بھی اس کو بہت اہمیت دی ہے، اور معصوم علیہ السلام نے جب بھی کبھی اپنی لیجیٹیمیسی کو ثابت کیا ہے، یعنی اپنی قانونی شرعی حیثیت کو منوایا ہے کسی بھی پلیٹ فارم میں، کسی بھی جگہ پہ، تو انہوں نے غدیر سے استدلال کیا. غدیر کو ایک دلیل کے طور پر، ایک آرگومنٹ کے طور پر پیش کیا. اور ائمہ طاہرین کے بعد ہمارے علماء کی روش بھی یہی رہی. آج بھی اگر آپ کسی سے بات کریں اور بات غدیر پہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بات زیادہ مناسب ہوگی، زیادہ افیکٹو ہوگی. اس غدیر کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے، باقی رکھنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد ہے جناب علی عاشورہ. اہل بیت اطہار نے، ایک تو میں نے عرض کیا کہ جب کبھی اپنی لیجیٹیمیسی کو ثابت کیا، قانونی اور شرعی حیثیت کو واضح انہوں نے کیا، تو غدیر سے استدلال کیا. اور جب کبھی اپنی مظلومیت کو ثابت کیا تو عاشورہ سے استدلال کیا، عاشورہ کو پیش کیا. یعنی انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ دیکھو ہمارا اسٹیٹس یہ ہے اور ہمارے ساتھ امت نے یہ کیا. تو عاشورہ اس اعتبار سے کہ رہتی دنیا تک جب بھی جس دور کا انسان بھی آئے گا اور اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اور کمالات کو دیکھے گا، ان کے اسٹیٹس کو دیکھے گا، امت کے حوالے سے جو ان کا مقام و مرتبہ ہے اس کو دیکھے گا، اس کے بعد جب یہ دیکھے گا کہ ان ہستیوں کے ساتھ یہ ہوا، تو خود بخود اہل بیت علیہ السلام کی مظلومیت اس کے دل میں آ جائے گی اور ان سے ایک ہمدردی کا جذبہ خود بخود پیدا ہوگا. تو عاشور اور مزید ہم کچھ بات کریں گے اس کے بعد، لیکن اس وقت آگے بڑھتے ہیں. اور چوتھا اہم جو ایونٹ ہے وہ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کی غیبت ہے. کہ غیبت ایک اہم ایونٹ ہے کہ جب امام علیہ السلام کا رابطہ اس امت سے منقطع ہوگا، براہ راست رابطہ نہیں رہا. اس سے پہلے 11 امام سے امت کا براہ راست رابطہ تھا، اور پھر غیبت صغریٰ کے بعد پھر غیبت کبریٰ شروع ہو گئی، تو وہ رابطہ اور ذرا منقطع ہو گیا. اچھا، اب ان کے حوالے سے جو اہم ذمہ داریاں آئیں وہ اس طرح کہ ہمیں چاہیے کہ ہم غدیر کو یاد رکھیں، غدیر کے پیغام کو پھیلائیں، ہر طرف پہنچائیں لوگوں تک، اور عاشورہ کو بھی یاد رکھیں، اس لیے کہ اتنا بڑا واقعہ ہے، اتنی بڑی قربانی ہے کہ وہ قربانی بار بار نہیں دی جا سکتی. کوئی واقعہ جو بار بار نہیں ہو سکتا، کوئی فرض کریں کہ یہ لیکچر ہو رہا ہے، ابھی لیکچر بار بار نہیں ہو سکتا، ہر جگہ یہ لیکچر نہیں ہو سکتا، تو آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں. ریکارڈ کر کے کسی بھی جگہ آڈیو کی صورت میں، ویڈیو کی صورت میں، کسی ویب سائٹ پہ ڈال دیں. تو اب یہ ایونٹ تو بار بار نہیں ہوگا، لیکن بار بار یہ چیز دہرائی جا سکتی ہے. تو وہ قربانی جو امام حسین علیہ السلام نے دی وہ اب دوبارہ نہیں دی جا سکتی. ٹھیک ہے، ائمہ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ جو کچھ بھی ہے ہم کمپیئر نہیں کر رہے، لیکن وہ قربانی جو سید الشہداء نے کربلا میں دی دوبارہ نہیں دی جا سکتی. اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، صرف یہ نہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی طرح بھی قربانی دے نہیں سکتا، دے سکتے ہو پھر بھی بہت مشکل ہے. مثال کے طور پر سید الشہداء کا جو ایڈوانٹیجز حاصل تھے کربلا میں، خود آپ نے فرمایا کہ جیسے میرے اصحاب ہیں، میں نے نہیں سنے کسی اور کے اصحاب ایسے ہیں. وہ اصحاب کی دوبارہ نہیں مل سکتے کسی اور کو. جیسے خدا نے ان کو فرزند عطا کیے جناب علی اکبر جیسے، جیسے بھائی دیا جناب عباس جیسے، وہ دوبارہ تو نہیں آ سکتے. اور جیسے خدا نے ان کو بہنیں دی جناب زینب جیسے، جناب ام کلثوم جیسے، جنہوں نے اس پیغام کو کربلا میں دفن نہیں ہونے دیا، ختم نہیں ہونے دیا، بلکہ اس کو لے کے چلی، اور اسیری کے باوجود بازاروں میں، درباروں میں جا کے امام حسین علیہ السلام کے پوائنٹ آف ویو کو ہر جگہ بیان کیا. تو کسی اور امام کو یہ چیز حاصل نہیں ہے، کسی اور کے پاس جناب زینب جیسی بہن نہیں ہے، ہے نا؟ جو کہتے ہیں نائے نئے در نئی نوا میمان اگر زینب نبود، کربلا در کربلا میمان اگر زینب نبود. کربلا کربلا میں دفن ہو جاتی ہے اگر جناب زینب نہ ہوتی. دیکھیں شہادت تو بہت سے لوگوں نے دی، انبیاء علیہ السلام کو بھی قتل کیا گیا، وہ یقتلون النبیین بغیر حق، اور ائمہ تارین میں بھی سب شہید ہوئے، خود مولائے کائنات سربت سے شہید ہوئے. لیکن شہید ہونا ایک کام ہوتا ہے اور اس شہید کا پیغام ہر جگہ پہنچنا ایک دوسرا کام ہے. تو سید الشہداء کو جو ایک بینیفٹ حاصل ہے کہ ان کا پیغام ہر جگہ پہنچا، اور آج ہم ابھی محرم کا مہینہ شروع نہیں ہوا ہے، اس کا استقبال کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. تو یہ جو کوشش ہے، یہ جناب زینب کی کوشش، جناب ام کلثوم کی کوشش ہے، جناب سکینہ کی کوشش ہے، جناب فاطمہ بنت حسین کی کوشش ہے، امام سجاد کی کوشش ہے، یہ سب شخصیات دوبارہ جمع نہیں ہو سکتی نا. تو یہ قربانی دوبارہ نہیں دی جا سکتی اس انداز سے. بس ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو دوبارہ اس واقعے کو دہراتے رہیں، ہر دور میں اس کو بتاتے رہیں. یہ ہماری عزاداری ہے تاکہ وہ جذبہ باقی رہے، وہ چیز باقی رہے. تو کربلا کو اور غیبت امام کے بارے میں نے عرض کر کہ غیبت امام بہت اہم ایونٹ ہے. تو غیبت کے بعد جو ہماری ڈیوٹی شروع ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ انتظار ہے. افضل العبادہ الانتظار الفرج، بہترین عبادت اس فرج، اس کشائش کے جو امام علیہ السلام سے وابستہ ہے، اس کا انتظار کرنا بہترین عبادت ہے. اب یہ سب ایک دوسرے سے وابستہ اور پیوستہ ہیں، یہ سب ایک دوسرے سے پیوستہ ہیں، وابستہ ہیں. امام زمانہ سے امام حسین کا تعلق ہے، امام حسین سے امام زمانہ کا تعلق ہے. اس تعلق پر کبھی غور کیجیے گا، اس میں بہت میٹر ہے. ایک آدھ صرف نقطہ میں صرف عرض کروں، زیارت عاشورہ آپ پڑھیں. زیارت عاشورہ میں دو مقامات پر امام زمانہ کا ذکر، کہ بارہ اللہ اس امام منصور کے ساتھ مجھے کربلا کے شہداء کا انتقام لینے والوں میں سے قرار دیا. تو زیارت عاشورہ امام حسین کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن اس میں امام زمانہ کو یاد کر رہے ہیں. دعائے ندبہ امام حسین امام زمانہ کے لیے، اس دعائے ندبہ میں امام حسین کا تذکرہ ہے نا. تو عین الطالب بدم المقتول بکربلا، تو عین الحسن و عین الحسین. تو آپ امام زمانہ کے لیے آپ دعائے ندبہ پڑھیں گے تو امام حسین کا ذکر آ جائے گا، امام حسین کے لیے آپ زیارت عاشورہ پڑھیں گے تو امام زمانہ کا ذکر آئے گا. تو ان دونوں چیزوں کا تعلق ہے، عاشورے کا امام کے ظہور سے بڑا گہرا تعلق ہے. تو ایک پورا فلسفہ پوشیدہ ہے اس کے اندر، اسی لیے ائمہ تحریر نے عزاداری کے اوپر بہت زور دیا ہے، بہت تاکید کی ہے، رونے پر، رلانے پر، یہاں تک کہ رونے والوں جیسی شکل بنانے میں، من بکا او ابکا او تبا کا وجب لہ الجنہ، کہ جو روئے یا رلائے یا رونے والوں جیسی شکل بنائے. بعض اوقات دوسرے لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیا بات ہو گئی صرف شکل بنانے پر. شکل بنانے کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ دل سے رو نہیں رہے ہیں، آپ نے جو شکل ایسی بنا لی ہے، گویا ان کا خیال ہے کہ کوئی ڈرامہ کر رہے ہیں آپ. تو دیکھیے شکل بنانے کا تعلق ڈرامے سے نہیں ہے، شکل بنانے کا تعلق جو ہے وہ احترام سے ہے. جیسے رمضان کے لیے کہا گیا نا کہ اگر کوئی شخص عذر شرعی کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو اپنی شکل روزے داروں جیسی بنا کے رکھے. کیا مطلب ہے؟ کیا کہیں گے آپ اس کو؟ ڈرامہ کہیں گے کہ روزے سے نہیں ہے لیکن اپنی شکل ایسی بنائی ہوئی ہے جیسے روزے سے ہے؟ نہیں، اصل میں یہ احترام میں رمضان ہے کہ آپ کسی عذر شرعی کی وجہ سے روزے اپنے نہیں رکھے، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ سب لوگ روزے سے ہیں لہٰذا اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ احترام رمضان میں آپ روڈ پہ کھانا پینا شروع نہ کر دیں، اشاش بشاش نظر نہ آئیں، جیسے ابھی کھانا کھا کر آئیں، پانی پی کر آئیں. تو اسی طرح ایک محفل میں انسان اگر بیٹھا ہوا ہے اور وہاں زداری ہو رہی ہے، جس کو جتنی عقیدت ہے اس کے مطابق وہ رو رہا ہے یا آنسو بہا رہا ہے یا سر پیٹ رہا ہے یا سینہ کوبی کر رہا ہے، ہر شخص اپنی اپنی معرفت کے مطابق، اپنی اپنی وابستگی کے مطابق کر رہا ہے. ایک شخص ہے اس کو رونا نہیں آ رہا ہے، کوئی بات نہیں، تو وہ کم از کم اپنی شکل ایسی بنا لے جیسے اس عزاداری کا احترام کرتا ہے. اتنی تاکید ہے اس کے لیے کہا گیا وجب لہ الجنہ, جنت اس پر واجب ہے. اور یہ وجہ ہے کہ ائمہ تحریم نے خود بھی عزاداری کی اور اس کی تاکید کی. اور تشیع کی آج جو ہے پہچان شناخت عزاداری ہے. دنیا میں جہاں بھی کوئی شیعہ ہو وہ ایام اعظم میں کہیں نہ کہیں تلاش کرتے ہوئے, چاہے 100 کلومیٹر ڈرائیو کر کے جانا ہو, وہ تلاش کرتے ہوئے کسی مجلس میں پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. جلوس اگر نکلتا ہے تو اس میں شرکت کرتا ہے. عزاداری کے لیے ہم اپنا وقت بھی لگاتے ہیں, ہم اپنا پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں, ہم اپنی توانائی بھی خرچ کرتے ہیں. اور اگر ان کو کیلکولیٹ کیا جائے تو ایک بہت ہیوج اماؤنٹ ہے جو ہم عزاداری پر صرف کر رہے ہیں. اگر لوگوں کے اوقات کو آپ کاؤنٹ کریں, ایک ایک مجلس میں جتنے لوگ آ رہے ہیں اور وہ ایک ایک گھنٹہ اپنا ایک مجلس کے لیے دے رہے ہیں, تو کتنے گھنٹے ہیں جو ہم اس عزاداری میں صرف کر رہے ہیں. تو کیا یہ سب کچھ یوں ہی ہیں یا اس کا کچھ حاصل بھی ہے؟ دو طرح کے لوگ ہمارے یہاں نظر آتے ہیں. ایک طبقہ کا خیال یہ ہے کہ عزاداری برائے عزاداری ہے, یعنی عزاداری خود ہدف اور مقصد ہے. اور ہم تو پیدا ہوئے شبیر کو رونے کے لیے, ہم نہ روئیں تو امانت میں خیانت ہوگی. تو ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ عزاداری خود ہی ہدف ہے, اور بس چونکہ عزاداری ہی ہدف ہے لہٰذا کرنی عزاداری ہے. ایک مجلس میں جاؤ, وہاں سے دوسرے میں جاؤ, وہاں سے تیسرے میں جاؤ, وہاں سے چوتھے میں جاؤ, ایک جلوس میں چلے جاؤ, وہاں سے پھر مجلس میں چلے جاؤ, اس طرح. تو اس اپروچ کے ساتھ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, عزاداری میں کثرت کے وہ خواہاں ہیں, زیادہ سے زیادہ ہم اس کو کر لیں. اور ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ نہیں, عزاداری خود ہدف نہیں ہے بلکہ ایک اور ہدف ہے جو اس سے بھی آگے کا ہے, اور اس ہدف کے حصول کے لیے ایک ذریعہ ہے. اور وہ ہدف وہی ہے جو خود سید الشہداء کا ہدف تھا, وہ ہدف وہی ہے جو سید الشہداء کا ہدف تھا. اور سید الشہداء کا ہدف بھی کوئی نیا نہیں تھا, بلکہ وہ خود فرماتے ہیں کہ وہی ہے جو میرے بابا اور میرے نانا کا تھا. جب امام حسین علیہ السلام نکلنے لگے تو انہوں نے اپنے وصیت نامے میں یہی لکھ کر دیا نا کہ میں جو نکل رہا ہوں, لم اخرج اشروں والا اخرج اشروں والا بطرا والا ظالم والا مفسدہ پر خرچ تو لے تعالیٰ بل اصلاح فی امت جدی, میں تو اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. پوری تو امر بالمعروف انہا عنہ المنکر, میں تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں. وہ اسیر و بصیرت جدی اور میں اپنے جد کی سیرت پہ چلنا چاہتا ہوں. وہ ابی علی ابن ابی طالب اور اپنے والد گرامی علی ابن ابی طالب کی سیرت پہ چلنا چاہتا ہوں. اور یہ سیرت بھی وہی ہے جو گزشتہ انبیاء سے چلی آ رہی ہے. اس لیے جب امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم وارث آدم صفات اللہ, السلام علیکم وارث نوح النبی, السلام علیکم وارث ابراہیم خلیل اللہ. وہ انبیاء علیہ السلام کی وراثت کہاں آئی؟ پیغمبر تک آئی, وہاں سے امیر المومنین تک آئی, وہاں سے امام حسین تک آئی. تو حسین کی آواز, حسین کا قیام, حسین کی قربانی, حسین کی فکر, حسین کا فلسفہ, جو بھی آپ اس کا نام دے دیں یا صرف کہہ دیں حسین, ان فی الحسین حرارت لقلوب المؤمنین. پیغمبر نے فرمایا کہ حسین کے اندر ایک حرارت ہے مومنین کے دلوں کے لیے, لن تبرد ابدا, جو کبھی سرد ہونے والی نہیں ہے. ایک ایسی حرارت ہے, ایک ایسی آگ ہے جو سرد پڑنے والی نہیں. تو یہ وراثت اس کے وارث حسین ہے. اور سید الشہداء نے اپنی جان قربان کر دی اور اس ہدف کی طرف یہ پیش قدمی جاری ہے. اور اصل میں وہ ہدف اس وقت حاصل ہوگا جب امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور ایک عالمی اسلامی نظام, خدا کا نظام اس روئے زمین پر قائم ہوگا. اور یہ ایک پورا ایک سلسلہ ہے. اور عزاداری اس کے لیے لوگوں کو آمادہ رکھنے کے لیے, بیدار رکھنے کے لیے وہ حرارت جس کی طرف حضور نے ارشاد فرمایا, وہ حرارت, وہ تڑپ, اس آگ کو بھڑکائے رکھنے کے لیے ایک طریقہ ہے, ایک ذریعہ ہے. بس عزاداری کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں وہ ہمارے پیش نظر وہ اہداف رہیں جن کی خاطر یہ عزاداری ہے. تو مختلف انداز سے لوگ بہرحال سوچتے ہیں. تو وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, عزاداری کسی حد تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے, وہ پھر یہ بھی سوچتے ہیں کہ جو عزاداری ہم کر رہے ہیں یا ہم نے کر لی, فرض کریں 2 مہینے 8 دن تک ہم نے عزاداری کی, بہت ساری مجلسیں بھی اٹینڈ کی, بہت سارے جلوس میں شرکت کی اور بہت کچھ ایکٹیویٹیز جو عزاداری کے حوالے سے, ان تمام چیزوں کو ہم نے انجام دیا, تو اب ایٹ دی اینڈ آف دی عزاداری سیشن 2 مہینے 8 دن کے بعد اب یہ بیٹھ کے غور کرتے ہیں کہ کچھ حاصل کیا ہم نے یا نہیں کیا. لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے نہیں عزاداری ہی ہدف اور مقصد ہے, وہ سمجھتا ہے بس حاصل ہو گیا, یہی مقصد تھا نا ماتم کرنا, یہی مقصد تھا رونا, یہی مقصد تھا پرسہ دینا, یہی مقصد تھا حاضری لگانا, یہ سب کچھ ہو گیا. لیکن اب ظاہر ہے کہ جیسے جیسے اویئرنیس بڑھ رہی ہے, شعور میں اضافہ ہو رہا ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف قومیں ہمارے سامنے ہیں جو انہیں اسی عزاداری کے ذریعے بیدار ہو رہی ہیں, انقلابات برپا کر رہی ہیں, اپنی تقدیر تبدیل کر رہی ہیں عزاداری کے ذریعے. جیسے ہمارے پڑوس میں انقلاب آیا ایران میں, امام خمینی نے کہا ماں ہر چیز کی داری بس محرم اور سفر داری, ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ محرم اور سفر کی وجہ سے ہے. جس محرم اور سفر کے اندر کوئی ہے نا طاقت قوت جان جس سے ایک انقلاب برپا ہو سکتا ہے. لیکن بعض اوقات بعض قوموں کے سامنے وہ اہداف نہیں ہیں, وہ ابھی اس مقام پر نہیں پہنچے شاید کہ عزاداری کو اس انداز سے دیکھیں. یہ بالکل اس طرح ہے جس طرح ایک مثال لے جاتی ہے, بعض علماء نے دی ہے یہ مثال کہ ایک دریا بہہ رہا ہے اور گاؤں کے لوگ اس دریا میں آ کے نہا رہے ہیں اور کپڑے دھو رہے ہیں اور پانی بھر رہے ہیں اور لے کے جا رہے ہیں. ایک شخص جاتا ہے اسی گاؤں میں اور جا کر کہتے ہیں کہ بھئی یہ تمہارے گاؤں میں جو یہ دریا بہہ رہا ہے یہ تو بہت قیمتی ہے, اس سے تو بہت فائدہ ہو سکتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں ہاں فائدہ تو ہم اٹھا رہے ہیں, نہا بھی رہے ہیں, کپڑے بھی دھو رہے ہیں, پانی بھی بھر کے لے کے جاتے ہیں, جانوروں کو بھی پلا رہے ہیں, فصلوں کو بھی سیراب کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہاں یہ سب کچھ آپ کر رہے ہیں لیکن اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ. وہ کہتے ہیں وہ کیا؟ کہ تمہیں اندازہ نہیں ہے یہ جو دریا بہہ رہا ہے اس کے ذریعے بجلی پیدا ہو سکتی ہے, اس سے تمہارے گھر میں لائٹ جل سکتی ہے, روشنی آ سکتی ہے, اس سے تمہارے ٹربائن چل سکتے ہیں, اس سے تمہارے گھر کی موٹر چل سکتی ہے, تمہارے کھیتوں کو پانی مل سکتا ہے. اچھا اب لوگ سادہ ہیں, وہ سمجھ نہیں پا رہے, وہ کہہ رہے ہیں کیسی باتیں کر رہا ہے, اس دریا کے پانی سے لائٹ جلے گی, سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اس کے لیے ضروری ہے کہ کہیں پر اس کو ٹربائن لگا کر دکھایا جائے کہ یہ جو پانی بہہ رہا ہے اس سے واقعی بجلی پیدا ہو سکتی ہے. تو ہم بھی ان سادہ لوگوں میں سے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ عزاداری سے بس کچھ ثواب حاصل ہو سکتا ہے یا تبرک حاصل ہو سکتا ہے یا کچھ اور چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں یا میکسیمم یہ کہ جنت حاصل ہو جائے گی. اور ابھی ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ اس عزاداری کے ذریعے قوم کے اندر شعور بیدار ہو سکتا ہے, اس عزاداری کے ذریعے انقلاب برپا ہو سکتا ہے, اس عزاداری کے ذریعے کوئی قوم بیدار ہو سکتی ہے. تو کوئی سمجھانے والا چاہیے کہ بھی کیسے یہ پاسبل ہے, کس طرح ممکن ہے. کیونکہ اب تک تو ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بس ایک ایکٹیویٹی ہے وہ ہمیں کرنی ہے. بس آج کا سوال یہی ہے اصل میں کہ یہ جو ہماری موجودہ عزاداری ہے کیا ہمارے لیے وہ دستگاہ فراہم کر رہی ہے کہ جس سے ہمارے بچے, ہمارے نوجوان, ہماری نئی نسل عزاداری دیکھیں نسلن بعد نسلن جو ہے یہ منتقل ہوتی بھی چلی آئی ہے. ہمارے پاس کبھی تاریخ میں اس طرح سرکاری میڈیا نہیں رہا جس کے ذریعے پروپیگنڈا کیا جاتا ہو, لیکن ہر نسل نے آنے والی نسل کو یہ سکھایا اور پڑھایا اور بتایا, اس طرح سے یہ ہم تک پہنچی. اب دیکھنا یہ کہ کیا جو ہمارے اوپر یہ ذمہ داری آئی ہے ہم اس کو احسن طریقے سے آنے والی نسلوں تک منتقل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, کیا عزاداری سے ہمارے بچے کچھ سیکھ رہے ہیں, حاصل کر رہے ہیں, کیا یہ درسگاہ ہے یا نہیں ہے. دی کوشچن از دس. یہاں پر 2 چھوٹے چھوٹے سے سوالات ہیں بڑے سادہ سے, اور میں جہاں پہ بھی یہ 2 سوالات کرتا ہوں جہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں, باشعور لوگ ہیں ماشاء اللہ, وہ خود ہی سمجھ جاتے ہیں بات کو, زیادہ تشریح نہیں کرنی پڑتی, خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہماری عزاداری ابھی کس قدر درسگاہ ہے، نعرے تو ہیں ہمارے، ہیں ہماری درسگاہ کربلا کربلا، یقیناً کربلا تو درسگاہ ہے، لیکن اس درسگاہ سے کچھ درس ہم لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں؟ اور اگر خدا نخواستہ نہیں لے رہے ہیں تو کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ لے رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، کیا لے رہے ہیں؟ تو یہ جو عزاداری کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ دو سمپل اور چھوٹے سوالات ہیں کہ جن کو اگر ہم کر لیں، لیکن درسگاہ کے لیے ضروری ہے، آپ کوئی پرائمری اسکول کھولنا چاہتے ہیں، آپ کوئی مونٹیسری کی کلاس کو پڑھانا چاہتے ہیں، تو استاد کے ذریعے پڑھاتے ہیں نا، ٹیچر، ٹیچر سب سے اہم ہوتے ہیں، بلڈنگ فرنیچر اکوپمنٹ یہ اب کاؤنٹ ہوتے ہیں، لیکن اصل کیا ہے؟ اصل ہے استاد، اصل ہے ٹیچر۔ تو آپ کو مونٹیسری کی کلاس بھی اگر پڑھانا چاہتے ہیں تو ٹیچر کے لیے ایک منیمم کوالیفیکیشن رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں؟ کہ ایک منیمم کوالیفیکیشن، کہ اگر مونٹیسری کو بھی پڑھانا ہے تو اس کے لیے ٹیچر جو اپوائنٹ کیا جائے اس کی کچھ نہ کچھ کوالیفیکیشن، کہ بھائی اس کی مونٹیسری کی ٹریننگ ہوئی یا نہیں ہے، میٹرک پاس ہے یا انٹر پاس ہے یا بی اے پاس ہے، ایک منیمم کوالیفیکیشن ضروری ہے۔ اگر منیمم کوالیفیکیشن آپ مقرر نہیں کریں گے تو درسگاہ تو نہیں بنا سکتے کبھی بھی آپ، وہ تعلیمی ادارہ تو نہیں بن سکتا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے عزاداری کے لیے جو اتنی بڑی یونیورسٹی بنائی ہے، اتنے لوگ اس میں آ رہے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں، ابھی یہاں بہت زیادہ لوگ نہیں ہیں لیکن کچھ لوگوں کو میں جانتا ہوں، جن لوگوں کو میں پرسنلی جانتا ہوں بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور جن کو میں نہیں جانتا وہ پتہ نہیں کتنے علامہ ہوں گے، ہر جگہ اس طرح کے لوگ ماشاءاللہ ہیں۔ تو اتنے سارے لوگوں کو بیٹھ کے لیکچر دینے کے لیے کوئی منیمم کوالیفیکیشن کچھ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ہم نے یہ منیمم کوالیفیکیشن کوئی مقرر کی عزاداری کے لیے کہ جو شخص آ کے لیکچر دے رہے ہیں، جو شخص آ کے مجلس پڑھ رہا ہے، اس کی کوئی کوالیفیکیشن بھی ہونی چاہیے، یا فقط یعنی اس کے پاس کوئی نالج بھی ہونا چاہیے، علم بھی ہونا چاہیے، یا فقط فن ہونا چاہیے؟ کیا صرف فن کے ذریعے یہ کام ہو سکتا ہے، یا فن کے ساتھ ساتھ علم بھی چاہیے؟ ٹھیک ہے، فن یعنی اسکل، کیا اسکل ہونے چاہیے یا اس کے ساتھ نالج بھی ہونے چاہیے؟ تو اس سوال پہ غور کریں آپ، میں نہیں جواب دے رہا، نہ میں آپ سے جواب پوچھ رہا ہوں، جواب آپ خود ہی سوچ لیں کہ اگر آپ کوئی منیمم کوالیفیکیشن مقرر نہیں کریں گے تو آپ اس عزاداری سے کوئی درس والا کام، کوئی پیغام رسانی کا کام، کوئی تربیت والا کام کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے؟ تو ایک تو چھوٹا سادہ سا سوال یہ، دوسرا یہ ہے کہ ایسی کون سی درسگاہ ہے دنیا میں، ایسی کون سی یونیورسٹی ہے، ایسے کون سا اسکول ہے، ایسے کون سا کالج ہے کہ جس میں استاد آ کے لیکچر دے اور وہ چلا جائے لیکچر دے کر، اور طالب علم اس سے سوال جواب نہ کر سکے، کوشچن آنسر سیشن نہ ہو، یا سوال و جواب کرنا جو ہے وہ پروٹوکول کے خلاف ہو، تو درسگاہ تو نہیں بنا سکتے آپ۔ ایک شخص کی اگر میں نے ایک گھنٹے کی تقریر سنی، روزانہ میں سن رہا ہوں، دس دن میں 10 گھنٹے سن لیے میں نے، تو اتنا تو حق ہے نا میں ایک سوال بھی کروں ان سے کہ یہ آپ نے ایک بات جو کی ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آئی، فرض کر ایک طالب علم کہہ سکتا ہے نا کہ سر آپ نے جو یہ بات کی ہے، سوری میں سمجھ نہیں سکا، آپ نے جو یہ بات کی ہے یہ کہاں لکھی ہوئی ہے، یہ بات آپ نے جو یہ واقعہ پڑھا ہے یہ کسی کتاب میں بھی ہے یا نہیں ہے، آپ نے جو آیت پڑھی ہے پلیز اس کا ایڈریس بھی بتا دیں، آپ نے جو حدیث پڑھی ہے یہ ذرا کتاب کا بھی حوالہ دے دیں، میں بھی جا کے گھر میں دیکھ لوں، کیا یہ کوئی توہین ہے، یہ بدتمیزی ہے، یہ عزاداری کے پروٹوکول کے خلاف ہے؟ ٹھیک ہے، جو ہمارا ایک فارمیٹ چل رہا ہے اس وقت پرس کے مجلس عزا کا، اس میں جناب ذاکر صاحب پہلے آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, خطبہ پڑھتے ہیں, پھر تھوڑی سی تقریر کرتے ہیں, پھر آخر میں مسائل پڑھتے ہیں. آپ کہیں گے جی درمیان میں سوال جواب کریں گے یہ پورا ڈسٹرب ہو جائے گا, اور چونکہ اختتام ایک خاص کلائمیکس پر ہوتا ہے تو وہ انوائرمنٹ جو ہے وہ بن نہیں پائے گا. کوئی بات نہیں, ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. اگر آپ کا ارادہ ہو کوئی نہ کوئی صورت نکال لیتے ہیں. یہ تو دیکھیں طے کرنے کی بات ہے کہ کس طرح ہوگا, یہ ایک ثانوی معاملہ ہے. کئی طریقے ہو سکتے ہیں, وہ ہمارا طے کرنا اس وقت موضوع نہیں ہے, لیکن کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا. آپ نے پہلی مجلس سنی, جو سوالات آپ کے ذہن میں آئے آپ نے وہ سوالات, آج کل تو 100 طریقے ہیں, آپ ایس ایم ایس کر دیں, آپ ای میل کر دیں, واٹس ایپ میں بھیج دیں, آپ مجلس میں ایک ڈراپ باکس رکھ دیں کہ بھائی آپ کے سوالات اس میں ڈال دیں. دوسرے دن مجلس سے پہلے علامہ صاحب کو, ذاکر صاحب کو, عالم صاحب جو بھی پڑھ رہے ہیں ان کو آپ وہ دے دیں بھی کل جو آپ نے تقریر کی تھی کچھ سوالات آئے ہیں, دیکھ لیں آپ ایک نظر اس کو. آپ اپنی تقریر میں ہی جواب دے دیں بیچ میں کہیں پہ بھی. 10 دن آپ نے تقریر کر دی, 11th دن ایک رکھ لیں آپ کوشچن آنسر سیشن کے لیے کہ 10 دن تک آپ نے تقریر کی, 1 دن آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, کچھ لوگ جو سوال جواب کرنا چاہتے ہیں, پوچھنا چاہتے ہیں, سمجھنا چاہتے ہیں, 1 دن وہ رکھ لیتے ہیں. یعنی کئی طریقے ہو سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا, کرنا چاہیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ نے سوال جواب کو بین کر دیا, پابندی لگا دی, اور استاد صاحب گارڈ کے ساتھ پروٹوکول کے ساتھ آئیں اور اسی کے ساتھ جھرمٹ میں نکل کے چلے جائیں اور کوئی ان سے کچھ پوچھ نہ سکے, تو پھر یہ جو بھی فائدے اس کے حاصل ہو سکتے ہیں یقیناً ہو رہے ہوں گے انشاءاللہ, لیکن وہ درسگاہ نہیں بن سکتی. درسگاہ کے لیے تو ضروری ہے کہ آپ طالب علموں کو یہ موقع دیں کہ وہ بھی سوال کریں. طالب علم نہیں, دنیا کے بڑے بڑے کانفرنس سیمینارز ہوتے ہیں, سوال جواب سیشن ہوتا ہے اس کے اندر, جہاں بڑے بڑے لوگ, جو بعض اوقات تو آج کل یہ بھی فیشن چل پڑا ہے کہ وہ ریسرچ پیپر پڑھے بھی نہیں جاتے, بس ایبسٹریکٹ پڑھا جاتا ہے اور پیپرز پبلش کر کے دے دیے جاتے ہیں ان کو, اور لوگ سوال جواب کر لیتے ہیں. بس ایبسٹریکٹ پڑھا گیا, کوشچن آنسر ہو گیا, ہوگی کانفرنس. وہ ریسرچ پیپر پڑھا ہی نہیں گیا, وہ ٹائم نہیں ہے پڑھنے کے لیے, اگر پڑھیں گے تو بہت لمبا ہو جائے گا سیشن. وہ دے دیا جاتا ہے, لوگ خود پڑھ کے آ جاتے ہیں, لیکن کوشچن آنسر ضرور ہوگا. کوشچن آنسر نہ ہو تو سیشن کمپلیٹ نہیں ہوگا. تو یہ جو ہماری عزاداری ہے, سب کو نہیں کہہ سکتا میں, ہمارے بڑے بڑے اچھے اسکالرز ہیں, علماء ہیں, دانشور ہیں, علامہ ہیں, جو گفتگو کر رہے ہیں اور کافی قانع کر رہے ہیں لوگوں کو, لوگوں کے سوال کے جوابات بھی دے دیتے ہیں, کسی اور طریقے سے دے دیتے ہیں, میل کے ذریعے دے دیتے ہیں بعض اوقات, لیکن زیادہ تر جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے برخلاف ہو رہا ہے, اور وہ میسیج پہنچ نہیں پا رہا ہے کہ جو اصل میں عزتداری کے ذریعے پہنچنا چاہیے. ہمارے بچوں کی وہ تربیت ہو نہیں پا رہی, اور ایک نوجوان جس نے فرض کریں کہ بہت ساری مجلسیں سنی ہوئی ہیں, اگر آپ اسے کبھی یہ پوچھیں, جو مشہور واقعات سنے ہوئے انہوں نے, خیبر, خندق, بدر, احد, آپ ان سے پوچھیں اچھا یہ بتاؤ جنگ خیبر پہلے ہوئی ہے جنگ احد پہلے ہوئی ہے, کسی اور واقعے کی بات نہیں کر رہا جو سب فریکوینٹلی, ایک دفعہ میں نے لسٹ بنانے کی کوشش کی کہ ہمارے یہاں مجالس میں کتنے ایسے واقعات ہیں, ایونٹس ہیں جو فریکوینٹلی بیان کیے جاتے ہیں, تو آپ یقین کریں وہ 12-15 ایسے ایونٹس وہ میں نے اس کو کیلکولیٹ کیا, وہ نکل آئے کہ یہ ہیں وہ جن کو ہر آدمی مختلف انداز سے پیش کر رہا ہے, ان کی طرح 12-15. اچھا اب یہ جو 12-15 واقعات ہیں ان کی بھی ڈیٹیلز نہیں بیان کر رہے ہیں وہ, کہ پورا ایک کانسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ بھئی ایک مثلا جنگ احد ہے تو جنگ احد میں کیا ہوا, سوائے کچھ لوگوں کے فرار کے کچھ اور بھی ہوا اس جنگ کے اندر, یا نہیں, وہ پوری ایک جنگ ہے نا, یا یہ نوبت کیوں آئی کہ لوگ جو ہے وہ میدان چھوڑ کے چلے گئے. تو یہ پورا واقعہ ہے, ایک جنگ ہے, اس جنگ کے پہلے تو کچھ محرکات ہوں گے, اس کے کچھ اسباب ہوں گے, پھر کچھ واقعات ہوں گے, پھر اس کے نتائج ہوں گے, تو کلیئر نہیں ہے ہمارے بچوں کے ذہنوں میں, ہمارے طالب علموں کے ذہنوں میں نام کلیئر نہیں ہے بہت سارے, ایک تاریخ آپ پڑھ رہے ہیں, آپ کے ذہن میں وہ نام کلیئر نہیں ہے بہت سارے. ایک اور سیمینار تھا اسی ٹائپ کا, اس میں بہت ساری ذاکرائیں تھیں, تو وہ جو مجلسیں پڑھتی ہیں خواتین اچھی بڑی تعداد تھی, تو یہی بات نکلی کہ دیکھیں نام کلیئر نہیں ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو لوگ مجلسیں پڑھ رہے ہیں ان کا مطالعہ کتنا ہے, وہ پریپریشن کر کے آتی ہیں یا نہیں آتی. آپ ایک درسگاہ کی بات کر رہے ہیں, درسگاہ میں فرض کریں مدرس ہے ٹیچر ہے, وہ بغیر پریپریشن کے کلاس میں آ جاتا ہے, تیاری نہیں کرتا ہے اپنی, تو ایک اچھا ٹیچر تو نہیں بن سکتا کبھی بھی. وہ ٹیچر تو وہ بنتا ہے جو خود ایک اچھا طالب علم ہوتا ہے. جب تک وہ اچھا طالب علم نہیں بنے گا اچھا استاد کیسے بن سکتا ہے. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مسلسل خطاب بھی کر رہے ہیں, ایک گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید واقعہ کربلا کے اوپر کوئی ایک مستند کتاب بھی انہوں نے نہیں پڑھی ہے, ناٹ اے سنگل ون. بہت سے لوگ شاعری کر رہے ہیں, شاعری ہمارا موضوع نہیں ہے لیکن بات نکل آئی ہے تو عرض کر رہا ہوں. بہت سے لوگ جو شاعری کر رہے ہیں اس موضوع پر, جو نوحے لکھ رہے ہیں, جو مرثیے لکھ رہے ہیں, جو سلام لکھ رہے ہیں, شاید انہوں نے کوئی ایک کتاب بھی نہیں پڑھی ہے اس موضوع پر. جو کلام انہوں نے لکھا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے, یعنی مجھے نہیں پتا, میں ذاتی طور پر نہیں جانتا کہ کتنا مطالعہ انہوں نے کیا یا نہیں کیا, لیکن جو کچھ انہوں نے لکھا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید کوئی ایک کتاب بھی انہوں نے لگ کے نہیں پڑھی ہے یا پوری نہیں پڑھی ہے, کہ جس سے ان کے ذہن میں خود وہ پورا واقعہ کربلا جو ہے وہ کلیئر ہوتا ہے کہ اصل میں یہ واقعہ کیا ہوا ہے اور کس طرح ہوا ہے, کب ہوا ہے. تو میں اگزامپل کے طور پہ یہ کہہ رہا تھا, میں نے کہہ رہا ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں اور میں جواب نہیں مانگ رہا آپ سے, جواب اپنے پاس رکھیں آپ لوگ. مثلا جناب علی اکبر کی والدہ کا نام کیا تھا, ہے نا؟ جناب علی اکبر پہ اتنے نوحے لکھے گئے ہیں, مرثیہ لکھا گیا ہے, مصاحف پڑھے جاتے ہیں, واقعات دہرائے جاتے ہیں, ان کی والدہ کا نام کیا تھا؟ تو لوگوں نے خود ہی جواب دے دیا, ام لیلہ. جناب علی اصغر کی والدہ کا نام کیا تھا؟ انہوں نے کہا ام رباب. اس نے کہا نہیں رباب. پھر کس نے کہا ام رباب؟ میں نے کہا اچھا لگتا ہے کہ امت میں اختلاف پایا جاتا ہے اس حوالے سے. تو امت میں اختلاف پایا جاتا ہے لیکن محققین کے درمیان اختلاف نہیں پایا جاتا, تاریخ نگاروں میں اختلاف نہیں پایا جاتا. تو جناب علی اکبر کی والدہ کا نام فریکوینٹلی ہمارے لیے جاتا ہے جناب ام لیلہ, حالانکہ ان کا نام تھا لیلہ, ام لیلہ نہیں تھا, لیلہ بنت مرہ ثقفی, بنو ثقیف سے ان کا تعلق تھا. جناب علی اصغر کے والدہ کا نام تھا رباب بنت عمرہ القیس, ام رباب نہیں رباب. ام رباب کا مطلب رباب کی ماں, ام لیلہ کا مطلب لیلہ کی ماں, امام حسین کی کوئی بیٹی لیلہ تو نہیں تھی نا. تو اب آپ دیکھیں کہ کتنی فریکوینٹلی یہ چیزیں جو ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں لیکن اس کی توجہ نہیں ہے اس کے اوپر. حالانکہ آپ اگر تاریخ بیان کر رہے ہیں, اگر آپ واقعہ بیان کر رہے ہیں مطلب تاریخ بیان کر رہے ہیں نا, آپ اگر تاریخ بیان کر رہے ہیں تو تاریخ میں نیم اور پلیس اور ڈیٹ اور یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے, اس کے بغیر آپ تاریخ کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ اسی پر تو فوکس ہوتا ہے. لیکن اگر آپ نام ہی صحیح نہیں بتا رہے ہیں, اگر آپ ڈیٹ صحیح نہیں بتا رہے ہیں, اگر آپ پلیس صحیح نہیں بتا رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہسٹری پتہ ہی نہیں ہے اور آپ ہسٹری ہی پڑھ رہے ہیں. ہماری ہر مجلس کا آغاز قرآن سے ہوتا ہے, یہ بہت اچھی بات ہے کہ خطبے کے آخر میں ہر ذاکر چھوٹا ہو یا بڑا ایک قرآن کی آیت پڑھتا ہے, اور پھر اس کے بعد آخر تک وہ مجلس جو چلتی ہے وہ اس انداز سے چلتی ہے جیسے اسی آیت کی تفسیر چل رہی ہے, ہے نا؟ تو اب وہ جو قرآن کی آیت وہ پڑھ رہے ہیں اس آیت کے اوپر تفاسیر لکھی ہوئی ہیں بہت, کتنی نظر ہے اس کی ان تفاسیر پر, ان آیات کے معنی پر. کتنی ایسی آیتیں ہیں جو ہمارے یہاں مجالس میں میں نے نہیں سنی کبھی کہ پوری پڑھی گئی ہو, ہمیشہ اس کے ایک ٹکڑا ہی پڑھا جاتا ہے, کبھی پوری بھی پڑھیں بھائی, اور اسی ٹکڑے سے ہی کام چل رہا ہے. تو ایک آیت اور اس کی تفسیر تقریباً ایک گھنٹے تک، 40 منٹ 45 منٹ 50 منٹ، ایک آیت پر ایک گھنٹے کی تقریر کرنے کے لیے ایک انسان کی نالج کتنی ہونی چاہیے؟ بڑے بڑے علماء جو تفسیر کا درس دیتے ہیں، آپ دیکھیں کتنی پریپریشن کرتے ہیں، کتنی تیاری کرتے ہیں، اتنا آسان نہیں ہے ایک آیت پر پوری تقریر کرنا۔ اسی طرح ہماری مجالس کے جو موضوعات ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ ان موضوعات سے کوئی علمیت ظاہر ہوتی ہے، ان موضوعات میں کوئی نتیجہ ہوتا ہے، کوئی کنکلوژن اورینٹیڈ وہ ٹاپک ہوتے ہیں، یا ایسے گول مول سے ہوتے ہیں جس میں آپ بہت سارے پہلو نکال کے روزانہ کوئی بات دیں کرتے رہیں، آخر میں آخر دن آپ لوگوں سے یہ کہیں کہ یہ موضوع بہت وسیع ہے، اس کا حق تو کوئی ادا کر نہیں سکتا، آپ نے کوشش ہی نہیں کی حق ادا کرنے کی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، مثال کے طور پر پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑے خطیب جو تھے علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ تھے۔ اچھا، علامہ رشید ترابی کے موضوعات کو دیکھیں اور ان موضوعات پر ان کی گرفت کو دیکھیں، لوگ ظاہر ہے سنتے ہوں گے، ابھی موجود ہیں تقریر تقاریر، ان موضوعات پر ان کی گرفت کو دیکھیں، ان سے ریلیونٹ کس طرح وہ آیتیں اور حدیثیں پیش کرتے ہیں ان کو دیکھیں، اور کس طرح اس پوری بحث کو ایک ڈبیٹ کے بعد ایک کنکلوژن کی طرف لے کر جاتے ہیں، اس کو دیکھیں اور اس کا کمپیئر کریں مثلا موجودہ ہمارے جو لوگ اس وقت ان ہیں اس شعبے میں، کہ ان کی گرفت کتنی ہے موضوع پر، ریسورس مٹیریل کے اوپر، اور کس طرح اس ڈبیٹ کو وہ پیش کر رہے ہیں، اور کوئی کنکلوژن نکال رہے ہیں یا نہیں نکال رہے ہیں، کوئی کنکلوژن ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں، جب تک کہ ہم ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کریں گے، فقط ایک رسم کی حد تک تو ٹھیک ہے، ثواب بھی انشاءاللہ حاصل ہو رہا ہے، لیکن جس انداز سے ہم اس کے اوپر اپنی توانائی خرچ کر رہے ہیں، جس انداز سے ہم اس کے لیے اپنا وقت صرف کر رہے ہیں، جس انداز سے ہم اس کے اوپر پیسہ بھی لگا رہے ہیں، اس سے جتنے نتائج آنے چاہیے وہ نہیں آ پا رہے ہیں۔ اور میں کسی اور نتیجے کی بات نہیں کر رہا، صرف میں اس وقت جو بات کر رہا ہوں وہ بچوں کی، ہماری آنے والی نسلوں کی، ہمارے نوجوانوں کی، طالب علموں کی تربیت کی بات ہو رہی ہے، صرف ان کی نالج کی اور ان کی ٹریننگ کی۔ کہ اس حوالے سے تو ہمارا کام جو ہے کافی کمزور ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچوں تک وہ چیز منتقل ہو نہیں پا رہی ہے۔ اور وہ زمانہ تھا شاید کبھی جب لوگ صرف مجلس سے سنتے تھے، اور مجلس سے سن کے وہ اس قابل ہو جاتے تھے کہ وہ جا کے مناظرے بھی کرتے تھے، لیکن آج کا ایک نوجوان جو ہے آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ فقط مجلس سے سن کر وہ کسی سے گفتگو کر سکتا ہے، مجلسوں کے ذریعے، فقط مجلسوں کے ذریعے نہیں کر سکتا۔ ہاں البتہ آج کل کے زمانے میں یہ ایڈوانٹیج ہے کہ کتابیں بہت آ گئی ہیں اور بہت سارے ریسورسز اویلیبل ہیں جن کی مدد سے وہ اپنی نالج کو اپڈیٹ کر سکتا ہے۔ ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے۔ ابھی زرداری سیر شودا کا آغاز ہونے والا ہے، 2 مہینے 8 دن تک ہم یہ زرداری کریں گے، ہمارے سامنے کچھ نہ کچھ اہداف ہونے چاہیے کہ اس کے ذریعے ہم حاصل کریں۔ اس کے برخلاف ایک دوسرا پہلو ہے جس پہ چند باتیں صرف میں کروں، ذرا کیونکہ سوال جواب بھی یہاں پر ہے کچھ، اور آلریڈی دیر سے میرے خیال میں پروگرام شروع ہوا ہے، مجھے بھی آگے ایک اور جگہ جانا ہے۔ اس کے برخلاف ایک دوسرا پہلو ہے، اور بدقسمتی سے وہ سامنے آیا ہے اور وہ افسوسناک ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی اس شعبے میں آ گئے، ذاکری کے شعبے میں، خطابت کے شعبے میں، کہ جو غیر ذمہ دار ہیں، ایسے غیر ذمہ دار لوگ کہ جنہوں نے ایسی باتیں کیں کہ جو مکتب تشیع کا نظریہ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ یعنی مکتب تشیع تو تعلیمات اہل بیت ہے نا، تعلیمات قرآن ہے، تعلیمات پیغمبر ہے، اور قرآن کو دیکھیں آپ, پیغمبر کی سیرت کو دیکھیں آپ, نہج البلاغہ کو اٹھا کے دیکھیں آپ, ائمہ تاریخ کی سیرت کو اٹھا کے دیکھیں, اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ توحید ہے, سب سے اہم توحید ہے. نہج البلاغہ کا سب سے پہلا خطبہ کس چیز کے اوپر ہے؟ توحید کے اوپر. ابھی یوم عرفہ گزرا ہے, سید الشہداء کے امام حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ کیسی معرفت سے بھرپور دعا ہے, توحید سے بھرپور دعا ہے. صحیفہ کاملہ کے آپ دعاؤں کو اٹھا کے دیکھیں, توحید ہے. نہج البلاغہ کے وہ خطبات جو کسی اور موضوع پر ہے, چاہے سیاسی موضوعات پر ہوں, آغاز ان کا بھی توحید سے ہوتا ہے, خدا کی حمد و ثنا سے ہوتا ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ سب سے زیادہ عزاداری کے نام پر توحید کو نشانہ بنانے پہ تلے ہوئے ہیں, اور وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں جو کم از کم شیعت کا نظریہ نہیں ہے, مطلب تشیع کا یہ نظریہ نہیں ہے. تو ایک تو ایسے لوگ آ گئے اور انہوں نے ایسی رقیق باتیں کر دی ہیں. اب زمانہ بہت ایڈوانس ہو گیا ہے, اب یہ نہیں ہوگا کہ میں آپ کے سامنے کوئی بات کر کے چلے جاؤں اور وہ بات ہوا میں تحریر ہو جائے گی. نہیں, اب یہ چیزیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں. ریکارڈ ہونے کے لیے بھی ضروری ہے کہ سامنے کیمرہ لگا ہوا ہو, کیمرہ نہ بھی ہو تو ریکارڈ ہو جاتی ہیں, بہت طریقے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت دنیا میں تشیع کا ایک مقابلہ چل رہا ہے, عالمی مقابلہ دیگر تمام نظریات سے اور فکر سے, اور الحمدللہ تشیع ہر مقام پر کامیاب ہو رہی ہے. تو ایسے میں جو ہمارے مخالفین ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ اسی قسم کے لوگوں کی کلپس نکالتے ہیں اور نکال کے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو شیعہ یہ ہیں. آپ دیکھ لیں ایسے بھرے پڑے ہیں کلپس, ایسے ویڈیو کے جو ویب سائٹس ہیں ان کے اوپر دیکھ لیں, ڈیلی موشن پہ دیکھ لیں, آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں, تو آپ کو ایسی کلپس مل جائیں گی. اور وہ ان کو دلیل اور ثبوت کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ اگر آپ سے یہ لکھ دیں نا شیعوں کا, شیعہ کے کفر کی دلیل ثبوت, ایسی ویڈیوز آ جائیں گی بہت ساری. وہ ویڈیوز کن کی ہے؟ وہ ہمارے ہی ذاکرین کی ہے, وہ ہمارے ہی ذاکرین کی ہے. کوئی اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس طرح اگر کہہ دیں کہ علی اللہ اللہ علی, تو یہ کیا میسج جا رہا ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے گھوڑے کو سجدہ کرو, پوری قوم جو ہے وہ ذوالجناح کو سجدہ کرے, یہ مکتب تشیع ہے ذوالجناح کو سجدہ کرو. نہیں, ذوالجناح ہم نے اس لیے نکالا ہے, ذوالجناح تو ہم نے شبی کے طور پر نکالا ہے نا, امام حسین کے گھوڑے کی شبی ہے وہ, تو شبی کے لیے نکالا ہے, یا ذوالجناح کو ہم نے معاذ اللہ کی بت پرستی کے لیے نکالا ہے. اور پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ ہندو جو ہیں وہ گائے پوچھتے ہیں اور شیعہ جو ہیں گھوڑا پوچھتے ہیں. ہمارے ہی ایک ذاکر کا کلپ دکھا رہے ہیں, وہ اس کو سنا رہے ہیں بار بار. تو یہ اس طرح کی چیزیں جب سامنے آتی ہیں, اچھا اب ہم بھی اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ کھل کے ان کو ڈس اون بھی نہیں کر سکتے. اگر آپ ڈس اون کریں گے, جو کہ کر دینا چاہیے میرے خیال میں, لیکن اگر آپ ڈس اون کریں گے تو آپ اپنی قوم کے اندر انتشار پیدا کریں گے, کیونکہ ان کے ہر ایک کے جو ہے وہ سپورٹر بھی ہیں لوگ اور مخالف بھی ہیں. لیکن ہو کیا رہا ہے الٹیمیٹلی, یہ پورا مکتب جو ہے ان کی وجہ سے بدنام ہو رہا ہے, مکتب تشیع کا یہ غلط امیج جا رہا ہے, ہمارے خلاف جو ہے وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں. نمبر ون. نمبر ٹو یہ کہ اسی طرح کے بعض ایسے غیر ذمہ دار لوگ ہیں جو ایسی تقریریں کر رہے ہیں جس سے مسلمانوں کے درمیان انتشار اور اختیارات پیدا ہو رہے ہیں. وہ آتے ہیں تقریر کرتے ہیں, اپنے گارڈ وارڈ کے ساتھ نکل کے چلے جاتے ہیں, بعد میں لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں اس علاقے کی, اس آبادی کی. ایسے بہت سارے علاقے ہیں پاکستان کے کہ جہاں پر لڑائی جو ہے وہ ایک ذاکر کی تقریر سے ہوئی. اب اس قسم کے جو لوگ ہیں جو غیر ذمہ داری سے تقریر کر رہے ہیں, جو لوگوں کو آپس میں لڑوا رہے ہیں, مسلمانوں کے درمیان انتشار اور افتراق پیدا کر رہے ہیں, تو کیا وہ سید الشہداء کے کوز پر کام کر رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام تو نکلتے ہوئے کہہ رہی کہ خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں تو اس امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. تو حسین کا جب ذکر ہوگا تو اصلاح کی بات ہوگی نا، فساد کی بات تو نہیں ہوگی، کیونکہ حسین کا کاز ہی اصلاح ہے، حسین کا ایجنڈا اصلاح ہے، حسین کا پروگرام اصلاح ہے، اصلاح امت. حسین تو کہہ رہے ہیں کہ میں امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، اور اصلاح پسند حسین کا تذکرہ کرتے ہوئے کوئی فساد پیدا کرنے کی کوشش کرے، مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑوا دے، کسی کے بزرگوں کی توہین کر دے، کسی کے مقدسات کی توہین کر دے. بھائی کسی کو حق نہیں ہے کہ کسی کی توہین کرے، کسی کو ہم اجازت دیں گے کہ ہمارے مقدسات کی کوئی توہین کرے؟ تو ہمیں کہاں سے اجازت ہوگی کہ ہم کسی مقدسات کی توہین کریں؟ ہر انسان کا جو مذہب ہے، مسلک ہے، جو بھی ہے، آپ کے نزدیک وہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن اس انسان کے نزدیک وہ بہت مقدس ہے. اس انسان کے نزدیک اس کا مذہب، اس کا مسلک، اس کا نظریہ، وہ اس کی ماں کی طرح مقدس ہے. کسی انسان کی ماں خدا نہ خواستہ بری بھی ہو، وہ کسی اور کی زبان سے اس کی برائی سننا پسند نہیں کرے گا، اور کسی کو حق بھی نہیں ہے کسی کی ماں کی برائی کرے. تو ایسے لوگ جو عزاداری کے نام پر آ کر انتشار کی بات کرتے ہیں، افتراق کی بات کرتے ہیں، لڑواتے ہیں، چاہے وہ دلیل بھی دے رہے ہوں. دیکھیں ایک بات تو طے ہے نا کہ مسلمانوں کے درمیان کچھ نہ کچھ اختلافات تو ہیں، اگر اختلافات نہ ہوتے تو آج اتنے فرقے کیوں بنتے؟ کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی سنیوں میں دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، یہ مختلف الخیال لوگ ہیں نا، ان کے درمیان اختلافات تو ہیں، اختلافات تو ہیں، لیکن آپ ان اختلافات کو جا کے اور ایک چنگاری کی طرح اختلافات آپ ہوا دے کر اس کو اور بھڑکا دیں. تو اس پہ بھی امام خمینی نے فرمایا تھا کہ شیعہ اور سنی کے درمیان اختلافات کو ہوا دینے والا نہ شیعہ ہے نہ سنی، بلکہ استعمار کا ایجنٹ ہے. ہوا دینے والا اختلاف تو ہے مسلمانوں میں، آپ ان اختلافات کو پبلک میں جا کے بیان کریں، اس سے اختلاف بڑھے گا، وہ چنگاری بھڑک اٹھے گی، آگ لگے گی، لڑائی ہوگی. اچھا یہ آدمی کہتا ہے میں تو کوئی استعمار کا ایجنٹ نہیں ہوں، میں تو کسی سے نہ ڈالر لیتا ہوں، نہ ریال لیتا ہوں، نہ تو مان لیتا ہوں. بھائی ضروری نہیں ہے کہ ہر استعمار کے ایجنٹ کو استعمار تنخواہ بھی دیتا ہو. یہ بھی حضرت امام خمینی کی اصطلاح ہے، وہ کہتے ہیں کچھ ہوتے ہیں مزدور بی مزد، ایسے مزدور جو بغیر مزدوری کے کام کرتے ہیں، کہ وہ فی سبیل اللہ کام کر رہے ہیں. اصل میں وہ کام وہ کر رہا ہے کہ جس کا فائدہ اسلام اور مسلمانوں کو نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اس کا فائدہ اس تاغوت کو استعمار کو ہو رہا ہے. وہ ایسا کام کر رہا ہے، قربتاً اللہ کر رہا ہے، ثواب کی نیت سے کر رہا ہے، خلوص کے ساتھ کر رہا ہے، لیکن ایسی ناسمجھی کے ساتھ کر رہا ہے کہ اس کا الٹیمیٹ فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ تاغوت کو ہو رہا ہے، استعمار کو ہو رہا ہے، اسلام دشمن قوتوں کو ہو رہا ہے. تو یہ وہ استعمار کا ایجنٹ ہے جو بغیر تنخواہ کے کام کر رہا ہے. اگر تنخواہ نہیں لے رہا ہے، کچھ لوگ لے بھی رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، سب فری میں کام کر رہے ہیں. تو ہمارے درمیان آ کر ہماری مجلسوں میں اور ہمارے اجتماعات میں کچھ لوگ آ جائیں اور وہ آ کر اس قسم کی ویڈیوز میں نے جو بات دیکھی تو حیرانی اس بات پہ ہوتی ہے کہ لوگ کھڑے ہو کے دعوے دیتے ہیں، اچھل اچھل کے. بعض اوقات انتہائی نان سینس بات وہ کر رہے ہیں، پھر بھی لوگ کھڑے ہو کے اچھل اچھل کے دعوے دے رہے ہیں. تو دیکھیں مجلس پڑھنے والے کی بھی ذمہ داری ہیں، مجلسیں جو منعقد کرواتے ہیں، بانی مجلس، ذاکر مجلس کی بھی کچھ ذمہ داری ہیں، بانی مجلس کی بھی کچھ ذمہ داری ہیں، اور سامعین مجلس کی بھی کچھ ذمہ داری ہیں. ایسے اختلافات پیدا کرنے والوں کو اگر آپ انکریج کریں گے وہ اور زیادہ بیان کریں گے، لیکن اگر آپ ڈسکریج کریں گے تو وہ نہیں بیان کریں گے. اگر آپ ان کو باہر نکلتے ہوئے کہہ دیں نا کہ جو آپ نے بات کی یہ صحیح نہیں کی، لیکن اس سے اختلافات ہوں گے. اطاعت کی بات کریں، محبت کی بات کریں، اہل بیت کا پیغام محبت کا پیغام ہے، سید الشہداء کا پیغام اصلاح کا پیغام ہے. اس میں ایسی بات ہم کیوں کریں جس سے کسی کی دل آزاری ہو، کسی کے مقدسات کی توہین ہو؟ بس کافی میں نے آپ کا وقت لیا، یہی میں روک دیتا ہوں. ضروری سوال جواب ہے تو میں حاضر ہوں، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. کس چیز کا اہتمام کیا جاتا ہے؟ دیکھیے ابھی تک ہمارے یہاں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ جس کے مطابق موضوعات کا تعین کیا جائے. نہ کوئی ایسا ادارہ ہے, نہ علماء کا کوئی ایسا فورم ہے کہ جو بیٹھ کے طے کرتا ہو کہ اس سال یہ مجالس پڑھی جائیں گی. اب اس میں دو طریقے چل رہے ہیں. زیادہ تر تو یہ ہو رہا ہے کہ جو بھی ذاکر ہیں وہ خود اپنا موضوع دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں جہاں مجلس پڑھتا ہوں میں خود موضوع ان کو دیتا ہوں. وہ کہتا ہے آپ موضوع بتا دیں. میں کہتا ہوں اچھا, میں آپ کو ایس ایم ایس کر دیتا ہوں. میں خود ہی اس کی فریزنگ کر کے ایس ایم ایس کر دیتا ہوں, بس وہی وہ چھاپ دیتے ہیں. زیادہ تر یہی ہو رہا ہے. اور بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خود یہ تقاضا کرتے ہیں کہ آپ پلیز اس موضوع پر تقریر کیجیے. ایسے لوگ ہیں اور بعض اوقات ہوتا ہے. وہ لیکن بہت کم ہوتا ہے. تو زیادہ تر جو ہے وہ ذاکر کو خود ہی موضوع کا تعین کرنا ہوتا ہے. دیکھیں ایک بات تو میں کر چکا ہوں کہ بانی مجلس کی بھی بہت ذمہ داری ہوتی ہے. ظاہر ہے وہی بلاتا ہے. اور میں نے تو یہ نوٹ کیا ہے ہمارے کراچی میں بعض ناخوشگوار واقعات بھی بعض علاقوں میں اس طرح کے ہوئے ہیں بعض ذاکرین کی وجہ سے. تو اس میں سارا جو دار و مدار تھا وہ بانی مجلس پر تھا کہ وہ اپنی اتھارٹی دکھانا چاہتے تھے کہ نہیں فلاں کو تو میں ضرور پڑھواؤں گا چاہے وہ فساد پیدا کرنے والا شخص ہو. اور انہوں نے جناب فورس بلا لی اور یہ کیا اور کافی مسائل پیدا ہوئے. کئی علاقوں میں اس طرح کے جو واقعات ہوئے. تو بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ بانی مجلس کی بہت ذمہ داری ہو, کیونکہ وہ دعوت دیتے ہیں, بلاتے ہیں. مومنوں کو بھی بلانے والے وہی ہوتے ہیں اور ذاکر کو بلانے والے بھی وہی ہوتے ہیں. اور عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ بعض ایسے لوگ ہیں کہ جن کی اپنی کوئی زیادہ نالج نہیں ہوتی, زیادہ اویئرنیس نہیں ہوتی, وہ جذبات میں یا کوئی اور وابستگی کی وجہ سے وہ بلا لیتے ہیں. اور وہ دور اندیشی ان کے اندر ہوتی نہیں ہے کہ مثال کے طور پر آج کل حالات کیا چل رہے ہیں, ان میں کس قسم کی باتیں ہونی چاہیے, اور کوئی شخص اگر آ رہا ہے تو کیا باتیں کر کے جا رہا ہے, فتنہ پھیلا کر جا رہا ہے, یا مسلمانوں کے درمیان انتشار پیدا کر کے جا رہا ہے, یا جو باتیں یہ کر رہا ہے ان کے اندر اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی کہ جو باتیں یہ کر رہا ہے یہ ہمارے مکتب تشیع کا پوائنٹ آف ویو ہے بھی یا نہیں ہے. ہے نا, قرآن اور سنت میں, تعلیمات اہل بیت میں ایسی کوئی بات ہے یا نہیں ہے. اس کے برخلاف زیادہ تر جو میں نے اندازہ لگایا ہے کہ جو بانی مجلس ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو صرف ایک ہوتا ہے کہ مجمع زیادہ ہو, لوگ زیادہ آئیں, جم کے مجلس ہو, مصائب میں کربلا بن جائے اور اس کے بعد بس کہتے ہیں بس ہو گئی مجلس. تو دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ دی ٹاپک, دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ دی امپلیمنٹیشن, یا وہ کچھ نہیں دیکھتے. بس ان کا یہ مجلس, تو کہتے ہیں مجلس کامیاب ہو گئی. تو کامیابی کیا ہے؟ کامیابی کا سب سے پہلا معیار مجمع ہے, اور دوسرا معیار جو ہے وہ بہت لمبے مسائل ہیں.
سر میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک منیمم کوالیفیکیشن ہونی چاہیے ایک ذاکر کے لیے, تو ایک عام فہم یہ بات ہے کہ منیمم کوالیفیکیشن ہمارے یہاں میٹرک کو لیا جاتا ہے. آپ کے نزدیک وہ منیمم کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے؟
نہیں, میں تعین نہیں کرنا چاہتا, میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں. دیکھیے کوالیفیکیشن کا تعلق جو ہے وہ اس کے ڈیوٹی سے ہے نا. کسی بھی ادارے میں آپ اگر آپ ایک چپراسی رکھ رہے ہیں, اس کی جس طرح کی ڈیوٹی ہوگی آپ کہیں گے بھائی اس کو کم از کم لفافے پہ جو نام ایڈریس لکھا ہوا ہے پڑھنا جانتا ہو یہ تو اس کو چپراسی رکھ لیں گے. کلرک رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو ٹائپنگ آتی ہو, کچھ کمپیوٹر چلانا چاہتے ہیں تو اس کو کلرک رکھ لیں گے, ہے نا. اکاؤنٹنٹ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کی کوالیفیکیشن اور ہوگی, آفیسر رکھنا چاہتے ہیں اور ہوگی. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک ذاکر کی ڈیوٹی کیا ہے, کیا کر رہا ہے وہ. جیسے میں نے اشارہ کیا نا کہ جیسے وہ بیٹھتا ہے خطبے کے ساتھ سب سے پہلے جو ہے گائیڈ کی تلاوت کرتا ہے. ایسے لوگ بھی ہیں جو سالہ سال سے مجلس نہیں پڑھ رہے اور خطبے ہی صحیح نہیں پڑھ رہے. انہوں نے کبھی خطبے کا ہی کریکشن نہیں کروایا ہے کسی سے کہ جو میں خطبہ پڑھ رہا ہوں اس کی عربی صحیح ہے یا نہیں ہے, اس کے اعراب درست ہیں یا نہیں ہیں. پھر اس کے بعد جو آیت وہ پڑھ رہے ہیں وہ آیت بھی صحیح پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں. پھر اس آیت کی ایک گھنٹے وہ تفسیر بیان کریں گے تو تفسیر بیان کرنے کے لیے اس کے اندر تاریخ بیان کر رہے ہیں, اس کے اندر سیرت بیان کر رہے ہیں, تو آپ سوچیں کہ اس کے لیے منیمم کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مینشن, لیکن اچھی خاصی ہونی چاہیے میرے خیال میں.
اور وہ کوئی مومن اپنے گھر میں ان کو بلانا چاہتا ہے اور وہ افورڈ نہیں کر سکتا, اس کا کیا تھا؟
دیکھیں یہ تو ایک بڑا ایشو ہے کہ کیا عزاداری. اصل میں جو بہت ساری خرابیاں جو آئی ہیں نا جس پہ ہم بات کر رہے ہیں اب تک, اس کے پیچھے ایک بڑا فیکٹر یہی ہے کہ کچھ لوگ اس عزاداری کے ذریعے کچھ اور طرح کے مفادات حاصل کر رہے ہیں, اور وہ ریٹ بڑھتے بڑھتے اس قدر ہو گیا ہے وہ کہ ایک عام مومن جو ہے وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا, اور وہ پتہ نہیں کس انداز سے اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. ایک صاحب نے جسٹیفائی کیا اور کہنے لگے کہ آئمہ تحریم بھی اشعار پڑھنے والے شعرا کو بعض اوقات تحفے دیا کرتے تھے اور یہ واقعات ہیں تحفے دیا کرتے تھے, لیکن وہ جو تحفے دیا کرتے تھے تو اپنی مرضی سے دیتے تھے نا. یہ تو نہیں ہے کہ وہ ذاکر تو ہوتے نہیں تھے اس دور میں, شعرا ہوتے تھے. تو ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ شاعر نے کہا ہو کہ آپ اگر اتنے پیسے دیں گے تو میں یہ شعر کہوں گا ورنہ کہوں گا ہی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آئمہ تحریر نے بھی جب کسی کو دیا کسی شاعر کو تو اس نے لینے سے انکار کیا پہلے تو, اور کہا کہ نہیں میں نے مولا میں نے اس کے لیے نہیں کہا. لیکن آپ نے کہا نہیں میں اس لیے نہیں دے رہا ہوں میں تمہیں, بلکہ میں تم سے بہت راضی ہوا خوش ہوا اس لیے رکھے. اور ایسے واقعات بھی ہیں جس میں کہ اس نے یہ کہا کہ حضرت رسول یہ نہیں چاہیے مجھے, آپ اپنا کوئی بوسیدہ استعمال شدہ لباس دے دیں مجھے اور میں اپنے اس کو کفن کے میں رکھنا چاہتا ہوں, بس میرے لیے سب سے بڑا تحفہ سب سے بڑا انعام جو ہے وہ یہ ہو. تو یہ جو غلط فہمی ہے کہ آئمہ تحریر بھی دیا کرتے تھے, اولاً تو بہت سے لوگ جو اس قسم کے واقعات بیان کرتے ہیں ان کے ذہن میں یہ ہے ہی نہیں کہ آئمہ تحریر کے دور میں عزاداری کیسے ہوتی تھی, اور وہ سمجھتے تھے شاید اسی طرح مجلسیں ہوتی تھیں جس طرح آج کل ہوتی ہے کہ ذاکر آ کے ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے اور لوگ مجمع جمع ہو جاتا ہے, اور کچھ ایسے واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں کہ وہ امام جا کے ذاکر کو ممبر پہ بٹھا دیا, امام کو چپلوں کے پاس بٹھا دیا. ایسا کوئی ذاکر نہیں پیدا ہوا آج تک جو امام کے سامنے بیٹھ کے خطاب کرتا ہو, کبھی کسی نے خطاب نہیں کیا, ٹھیک ہے. اور نہ اس طرح کی مجلس ہوتی تھی اس زمانے میں جیسے آج کل ہوتی ہے. شاعر ہوتے تھے اور وہ شعر کہتے تھے, آئمہ تحریر ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے, ان اشعار کے اندر صحیح و شدہ کے مسائل بیان کر دیا کرتے تھے, بس ممبر امبر نہیں ہوتا رہا. جن حالات میں آئمہ تحریر نے عزاداری کی, جن حالات میں ان چیزوں کو پہنچایا, وہاں یہ تصور ہی نہیں تھا ممبر کا. ممبر تو وہاں ہوا کرتا تھا جہاں سرکاری خطیب ہوتے تھے. تو آئمہ تحریر نے حوصلہ افزائی بے شک کی, لیکن وہ حوصلہ افزائی اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کہ آج اس کو پروفیشنل بنا دیا گیا ہے. زیادہ تر خرابیاں جو ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں, اور میرا خیال ہے اس حوالے سے بھی بانیان مجلس کو چاہیے کہ وہ ڈسکریج کریں اور ایسے لوگوں کو بلائیں جو اس قسم کے مفادات کے لیے عزاداری یا سید الشہداء کا ذکر نہ کرنے والے ہوں, ان کو انکریج کریں. جو ان کو کیوں آپ بلانا چاہتے ہیں جن کو افورڈ نہیں کر سکتے.
Thank you.
ہم نہ جانیں اور وہ اس طرح کی مجلس پڑھو تو اس میں ہماری کیا رسپانسبلٹی کیا ہم اسی سے واپس آ جائیں یا ان سے سوال جواب کے لیے سیشن رکھیں یا اور لوگوں کو بھی اسی وقت آ جائے کہ ان کی نظر پڑی گئی ہے آپ اس کے اگینسٹ.
اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی غلط باتیں پڑھ رہے ہیں. اگر وہ بالکل ایسی چیزیں پڑھ رہا ہے جیسے بعض ایسے ذاکر ہیں اور میں نے خود ان کی ویڈیو دیکھی ہے, صریحاً کفر اور شرک بک رہے ہیں, صریحاً جو ہے ہی نہیں مذہب تشیع کا نظریہ تو دور دور تک نہیں ہے بلکہ وہ تو ہے ہی نہیں کسی طرح بھی. اب وہاں بیٹھنا بھی جو ہے نا بہت مشکل ہے ایسی محفل میں بیٹھنا. اب ظاہر ہے آپ کھڑے ہو کے ڈسٹرب تو نہیں کر سکتے, ایک ماحول ہوتا ہے تو وہاں بیٹھنا بھی مشکل ہے. لیکن اگر اس طرح نہیں ہے اور وہ ذاکر اپنی کم علمی کی وجہ سے اگر ایسی باتیں کر رہے تو بعد میں ان سے مناسب طریقے سے مناسب طریقے سے سوال جواب کے ذریعے ان کو احساس دلایا جا سکتا ہے کہ وہ یہ بات آپ نے کی ہے, یہ کمزور بات ہے, یا ان سے دلیل مانگی جا سکتی ہے, ان سے حوالہ مانگا جا سکتا ہے کہ آپ نے یہ بات کی, یہ واقعہ بیان کیا, یہ کہاں لکھا ہوا ہے. تو مناسب طریقے سے میں آپ کو بتاؤں کہ دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں نا, ایک منیمم کوالیفیکیشن ہونا چاہیے اور ایک کوشچن آنسر. آپ کسی نہ کسی طرح کوشچن آنسر کو رائج کر دیں, کوشش کریں آہستہ آہستہ. آپ دیکھیں بہت سارے لوگ کوئی اور نوکری تلاش کریں گے, کافی کمی ہو جائے گی.
السلام علیکم.
دیکھیے زیادہ تر جو سننے والے ہیں نا وہ تو سادہ لوگ ہیں, ان کو کیا پتہ کہ غلط پڑھ رہے ہیں, وہ تو عقیدت سے آئے ہیں بیٹھے ہیں اور عزاداری کے حوالے سے اتنا دلوں میں لوگوں کا احترام ہے, عقیدت ہے کہ وہ بالکل اپنے ایمان کے ساتھ سنتے ہیں. وہ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ یہ شاید کوئی غلط بات پڑھ رہا ہوگا یا پڑھ رہی ہوں گی. تو یہ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مطالعہ وطالعہ رکھتے ہیں, وہ ذرا کریٹیکل اپروچ کے ساتھ سنتے ہیں, تنقیدی نقطۂ نگاہ سے سنتے ہیں, پھر ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بات جو کر رہے ہیں کوئی کمزور بات ہے, ورنہ زیادہ تر لوگ تو اس طرح سوچتے ہی نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ مصائب جو جعلی گھڑے گئے ہیں, جو بنائے گئے ہیں, ان کے اندر رقت زیادہ ہوتی ہے, اس لیے کہ ان کو اسی پوائنٹ آف ویو سے بنایا گیا ہے اور اس کے اندر ایسی باتیں شامل کی گئی ہیں کہ جس کو سن کے انسان بے اختیار ایک دم بھاڑے مار کر رونا شروع کر دی, کیونکہ وہ اتنی ایسی شدت ہے اس کے اندر. میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ بعض ہمارے ذاکرین ایسے ہیں کہ وہ ایسی چیزیں بیان کرتے ہیں مصائب میں, ایسے آئیڈیاز جو شمر کے ابن زیاد کے دماغ میں بھی نہیں آئے, جو ان کے ذہن میں بھی نہیں آیا کہ یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے ٹارچر, اور وہ ہمارے بعض ذاکرین کے دماغ میں آ رہا ہے کہ اس کو اس طرح کیا جائے. اچھا وہ واقعات ایسے ہیں, شاید آپ نے بھی سنا ہو, ایک ذاکر کو میں سن رہا تھا, اس نے کہا کہ معاذ اللہ نقل کفر کفر ناواشد کے جناب سکینہ کو اونٹوں کے ساتھ لٹا کے اور رسیوں سے اس طرح باندھ دیا گیا اور اس طرح لے کے جایا گیا. یا اس طرح کے اور بہت سارے واقعات ہیں جو اتنے بیان کر دیے گئے. اچھا اب اس قسم کے بہت سارے واقعات بیان کر کر کے انہوں نے اس مقام پر پہنچا دیا مصائب کو کہ ایک آدمی اگر آتھینٹک چیزیں پڑھتا ہے اور چیک کر کے ویریفائی کر کے تو یہ بات صحیح ہے کہ ذرا دقت نہیں ہوتی ہے, کم ہوتی ہے. استاد شہید مرتضیٰ متحری کی ایک کتاب آئی ہے مقتل متحر, ہے نا, متحر متحری متحر میرے خیر. اگر آپ استاد متحری کی 10 مجلسوں کے جو مصائب ہیں نا وہ سب پڑھ دیں, پھر بھی ہمارے یہاں ایک مجلس نہیں پوری ہوگی. تو اچھا, یہ بات صرف پاکستان میں نہیں ہے, یہ ایران میں بھی ہے, عراق میں بھی ہے, وہاں پہ بھی ذاکرین ہیں, اور وہ ذاکرین بھی کمزور مصائب پڑھتے ہیں, ذاکرین جو روضہ خان کہلاتے ہیں. اب وہاں پر چونکہ علماء کی تعداد بہت زیادہ ہے, لہذا بڑی تعداد میں اب علماء بھی روضہ خانی کی فیلڈ میں آ گئے ہیں, ہے نا, مداحان میں علماء بھی کافی آ گئے ہیں, وہ دعائے قیام بھی پڑھتے ہیں, وہ دعائے ندوہ بھی پڑھتے ہیں, وہ مصائب بھی پڑھتے ہیں. ان کے آنے کی وجہ سے ذرا ذاکرین جو ہیں وہ جو روضہ خان ہے فخر, وہ ذرا انفلوئنس ان کا کم ہوا ہے, ورنہ ایسا نہیں ہے. میں نے خود ایرانی میں مجلسیں سنی ہیں ذاکرین کی بات, اور وہ اسی طرح کمزور روایتیں اور تفصیل کے ساتھ لمبی 15-15-20-20 منٹ تک کے مسائل پڑھ دیتے. اور جو شخص 15-20 منٹ کے مسائل پڑھے گا کسی ایک موضوع پر, آپ یقین کریں کہ کمزور چیزیں وہ پڑھے گا, بہت مشکل ہے. اور ہر مجلس کے بعض شہادتوں میں, خاص طور پر جناب علی اکبر کی شہادت پڑھیں, جناب عباس کی شہادت پڑھیں, تو ہر جو شہادت ہے اس کا جو اینڈ ہے, ایک کلائمیکس تک جو پہنچائے گا وہاں پر, اور جہاں پر جا کر وہ ختم کرے گا, شام غریبہ کی مجلس ہے, اس کا جس کلائمیکس پہ جا کے وہ ختم کرتا ہے, تو وہ جو آخری والا جو واقعہ ہوتا ہے زیادہ تر وہ غلط ہوتا ہے. اور اتنا اس کو بیان کیا گیا, اتنا پڑھا گیا ہے کہ اگر کوئی ذاکر وہ آخری والے حصے تک نہیں پہنچے گا تو اس کی مجلس پوری نہیں سمجھی جائے گی. جب تک وہ وہاں تک نہ پہنچے وہ انکمپلیٹ سمجھی جائے گی مجلس. اور وہ کوئی ایسا واقعہ ہوگا جو آپ کو کہیں نہیں ملے گا, وہ کسی ذاکر کی اختراع ہوگی, کسی شاعر کی اختراع ہوگی. مطلب شام غریبہ کی مجلس اگر آپ پڑھ رہے ہیں یا آپ سن رہے ہیں, سننے والے زیادہ موجود ہیں یہاں پر, اور جب تک وہ یہ نہ پڑھ دیں کہ مولا علی آئے اور جناب زینب نے یہ کہا اور پھر اس کے بعد وہ اب آئے ہو بابا, یہ نہ پڑھیں, شام غریبے کے مجلس نہیں ہوگی. جبکہ یہ واقعہ ٹوٹلی فیبریکیٹڈ ہے, کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہے, یہ ایک شاعر کا اختراع ہے جس نے وہ کلام کہا ہے نا, اسی نے خود ہی واقعہ بنایا, خود ہی شاعری کر دی. اچھا, اب شاعر کو تو بہت سارے ایڈوانٹیج لوگ دے دیتے ہیں, شاعر ہے بھائی, لیکن اب وہ شاعر نے ایک کلام پڑھ دیا, ذاکرین اسی کو نثر میں پڑھ رہے ہیں, پھر شاعر کے اوپر اور شاعر پیدا ہو گئے, اب ایک اور شاعر آ گئے, انہوں نے کہا اب آئے ہو دادا, ایک اور کلام کہہ دیا انہوں نے. تو جب تک آپ یہ والا واقعہ نہیں پڑھیں گے وہ مجلس پوری نہیں ہوگی. اسی طرح ہے, اب وہ اس مقام پر پہنچا دیا گیا ہے, اتنا لوگوں کو عادی بنا دیا گیا ہے کہ لوگ جب تک وہ نہیں سنیں گے. اسی طرح اس میں سے کچھ واقعات ایسے ہیں کہ جو مرثیے میں بیان کیے گئے ہیں, انیس و دبیر نے اپنے مرثیے میں واقعات کی صورت میں لکھ دیے ہیں, سب نہیں لیکن کچھ ایسے واقعات ہیں, وہ تاریخ کی کتابوں میں نہیں ہیں, تاریخ میں مقاتل میں وہ واقعات ہیں ہی نہیں اس طرح سے, لیکن وہ مرثیے میں ہیں فقط, تو مرثیہ پڑھنے والے ان واقعات کو پڑھتے ہیں, لیکن مرثیہ والوں سے سن سن کے اب ذاکرین نے بھی ان کو پڑھنا شروع کر دیا. عوام نے بچپن سے وہی سنا ہوا ہے تو وہ سمجھتے ہیں ظاہر ہے یہ کوئی واقعہ ہوگا, ابھی تو اتنے لوگ پڑھ رہے ہیں. اب ایک انسان تحقیق کرتا ہے پتہ چلتا ہے یہ واقعہ ہی نہیں ہے کوئی سرے سے, اب جس کے نزدیک ثابت ہو جائے کہ واقعہ نہیں ہے اس کے لیے تو پڑھنا گناہ ہے نا, کیونکہ وہ معصوم کی طرف, امام حسین علیہ السلام کی طرف کوئی بات منسوب کر رہا ہے یا جناب زینب کی طرف کوئی بات منسوب کر رہا ہے, تو یہ تو گناہ ہو جائے گا اگر ان کی طرف کوئی غلط بات منسوب کر دے, کوئی غلط واقعہ منسوب کر دے, کوئی غلط ڈائلاگ منسوب کر دے, یہ گناہ ہو جائے گا, سخت گناہ, اتنا بڑا گناہ ہے معصوم کی طرف کوئی بات منسوب کرنا کہ جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے, نہ صرف باطل ہوتا ہے بلکہ حرام سے باطل ہوتا ہے, کفارہ جمع آتا ہے اس کے اوپر, اتنا سخت گناہ ہے.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام.
زیادہ تر لوگ اتنے ہیں وہ اس تک چاہے لوگوں کے سبزے, تو اب آپ کس طرح فرما دیتے ہیں کہ اگر مجھے آپ کے لیے
دیکھیں آپ جو سوال کر رہے ہیں نا اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے اور اس کا جواب میں دے نہیں سکتا. دیکھیں میں جو آپ کو بتا رہا ہوں ایک بات وہ ہے پالیسی میٹر. ایک ہے پالیسی, یہ ہے کہ یہ ہو رہا ہے اور غلط ہو رہا ہے, آف کورس ہمیں اس کو کاؤنٹر کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد شروع ہوتی ہے اسٹریٹجی کہ اس کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. وہ اسٹریٹجی میں نہیں بیان کر سکتا, یہ تو سچویشن ٹو سچویشن ہوتی ہے کہ سچویشن کیا ہے, پوزیشن کیا ہے, وہاں آپ کی پوزیشن کیا ہے, ذاکر کی پوزیشن کیا ہے, جو بات وہ کر رہا ہے وہ کتنی شدت والی بات ہے, اس کی انٹینسٹی کیا ہے, کتنا ریئیکٹ کرنا چاہیے, وہیں کرنا چاہیے یا باہر جا کے کرنا چاہیے, تو بہت ساری باتیں ہیں نا. تو یہ تو اسٹریٹجی ہوتی ہے, یہ سچویشن ٹو سچویشن بدلتی رہتی ہے. یہ میں آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ آپ ایک دم یہ ریئیکٹ کس طرح کریں.
آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو کچھ وہاں پہ کہہ رہے ہیں, جو کچھ بھی بول رہے ہیں وہاں تک کہہ رہی ہے جو بات, کہ آپ نے کوئی اس کا وہ پیرامیٹر وغیرہ کیا, اس پہ آپ نے کر کے اس حد تک کیا
نہیں ہے نا, نہیں ہے اس کے لیے کوئی بھی نہیں ہے. دیکھیں کوئی بھی غلط کام ہو رہا ہے آپ کی ذمہ داری ہے امر بالمعروف نہیں نہی عن المنکر, ٹھیک ہے. اچھا یہ امر و نہی کیسے کرنا ہے, کہاں پہ زبان سے کرنا ہے, کہاں پہ ہاتھ سے کرنا ہے, کہاں پہ دل سے کرنا ہے, کہاں پہ صرف جو ہے وہ اظہار بیزاری کرنا ہے, یہ تو سچویشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا. یہ اس کو جنرلائز تو نہیں کر سکتے نا.
وہ تو آپ کی بات ٹھیک
ہے, میں سمجھ رہا ہوں.
نہیں میں سمجھ گیا آپ کی بات, میں نے کہا نا اس کا جواب میں دے نہیں سکتا.
بعد میں انشاءاللہ
آپ آفس میں آ کر ملاقات کریں. بہت شکریہ بہت شکریہ. اگر سوال یہ ہے کہ بعض اوقات مجازی صرف ایک ہی پارٹی ہوتی ہے, ایک علاقے میں اور دوسرا میرا بہت معذرت کے ساتھ کہ اس ماہ کے مطابق کوئی اتھینٹک ایسے بک مسائل کی بتا دیں چاہے ایک تو کہ جو ہمارے لیے بہت زیادہ بہتر ہو چکی ہے.
دیکھیں جو آپ نے پہلا سوال کیا ہے نا کہ کسی علاقے میں جا کر تو جو فن تقریر ہے, فن خطابت ہے, اس کا اصول یہ ہے کہ ہمیشہ مجمع میں جو ایوریج لوگ ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر گفتگو کی جاتی ہے. ہر مجمع میں مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا, کچھ تو ایک تو میجورٹی جو ہوتی ہے ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے, لیکن اس کے اندر کچھ علامہ بھی ہوتے ہیں ہر جگہ, تو کچھ نقطے ان کے لیے بیان کر دینا چاہیے جو ایسے لوگ ہیں جو کافی پڑھے لکھے ہیں, ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ اس مجلس سے میں نے کچھ حاصل نہیں کیا. لیکن پوری مجلس ان دو چار لوگوں کے لیے نہیں پڑھنی چاہیے, ان کے لیے پڑھنی چاہیے جو زیادہ تر جس لیول کے لوگ ہیں, نہ پوری مجلس بلو ایوریج والے لوگوں کے لیے پڑھنی چاہیے, تو پھر وہ ان افیکٹو ہوگی. تو جنرل پرنسپل جو ہے وہ یہ ہے اس کے بارے میں, ٹھیک ہے. اب اسی لیے کسی بھی علاقے میں انسان جاتا ہے تو اس کو تھوڑا سا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ میرے سامنے جو لوگ ہیں وہ کس طرح کے ہیں. اگر بالکل ان نون لوگ ہوں گے تو ایوریج ٹائپ کی مجلس پڑھنی چاہیے, بہت مشکل بہت عالمانہ مجلس نہیں پڑھنی چاہیے, خطاب نہیں کرنا چاہیے, ورنہ پھر لوگ کہیں گے لوگ ان کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی. دوسری بات جو ہے آپ کی کہ کتاب, تو دیکھیے آج کل تو کتابیں الحمدللہ بہت دستیاب ہیں, پہلے کتابیں اتنی اویلیبل نہیں تھیں اردو میں, کیونکہ جو عام طور پہ ذاکر ہیں ذاکرائیں ہیں وہ عربی کتاب نہیں پڑھ سکتے, فارسی کتابیں نہیں پڑھ سکتے, وہ چاہتے ہیں کہ اردو میں پڑھ لیں. تو اس وقت اردو میں بھی کافی مٹیریل موجود ہے اور بہت ساری کتابیں ہیں, لیکن ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% سارے واقعات صحیح ہیں, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر بہار الانوار کی 10ویں جلد ہے, جو امام حسین سے متعلق ہے، اس میں مصائب کے بھی ہیں، فضائل بھی ہیں امام حسین کے، آپ اس کو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. مثال کے طور پر شیخ عباس قمی بڑے محدث ہیں، ان کی کتاب ہے نفس المحموم، اردو میں ترجمہ اس کا ہو چکا ہے. مثال کے طور پر کتاب ہے الدمعۃ الساکبہ، اس کی بھی بہت ساری جلدیں ہیں لیکن امام حسین سے متعلق دو جلدیں ہیں، اردو میں آ چکی ہیں، اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. نئی کتابوں کے اندر ایک نظری منفرد ایران کے ایک رائٹر ہیں، ان کی کتابیں فارسی سے اردو میں آئی ہے، صحیفہ ہے کربلا، بہت اچھی کتاب ہے. مصائب کی کتاب نہیں، واقعات کی کتاب ہے. انہوں نے کافی احتیاط کے ساتھ، ریفرنسز کے ساتھ واقعات کو جو ہے وہ بیان کیا ہے. ٹھیک ہے، تو مقاتل کی کئی کتابیں ایسی ہیں جو اردو میں آ چکی ہیں، جو ہماری پرانی کتابیں ہیں، اب وہ اردو میں دستیاب ہیں، ترجمہ ہو چکا ہے ان کا، ان سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ایک کتاب ایران میں بہت پاپولر ہو رہی ہے اور وہ ہے سوگ نامہ کربلا، سوگ نامہ کا اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے. اچھا، ایک اور ایشو یہ ہے کہ میں نے کتابوں میں کچھ نام تو آپ کو بتا دیے فوری طور پر جو میرے ذہن میں آئے، لیکن ایک ایشو یہ ہے کہ یہ جو کتابوں کے ترجمے ہو رہے ہیں ان میں بھی ڈنڈی ماری جا رہی ہے. آپ یقین کریں، ایک کتاب ہے، نام نہیں لے رہا میں اس کا، اور اس کا ترجمہ ہوا ہے، ایک ادارے نے ترجمہ کیا ہے اور ایک مولانا صاحب ہیں ہم والے جن کی تصویر بھی ہے اس میں، ظاہر ایسا لگتا ہے انہوں نے ترجمہ کیا ہے. اب انہوں نے ترجمہ تو پورا کیا ہے، آخر میں ایک نیا چیپٹر اس کے اندر ڈال دیا ہے. ایک تو ترجمے میں گڑبڑ کی کافی، پھر یہ کہ ایک نیا چیپٹر ڈال دیا ہے اس کے اندر زلجھنا، جو اصلی کتاب میں ہے ہی نہیں، ایک پورا چیپٹر. ایک میں دیکھ رہا ہوں استاد متحری کی کتاب کا، ایک صاحب نے ترجمہ کیا ہے اور ترجمہ جو کچھ کیا اپنی جگہ، بیچ بیچ میں پورے پورے پیراگراف کا اضافہ کر دیا، کہیں پر لکھ دیا میرے استاد محترم اس کے بارے میں یہ فرماتے. ایک کتاب کا ترجمہ پڑھ رہا تھا، اس کے اندر علامہ اقبال کو اردو کے اشعار ڈال دیے، جو تو ہوتا ہے وہ ترجمہ. تو ترجمہ کرنا بھی ایک فن ہے، ایک مشکل کام ہے. جس آدمی کو دو زبانیں آتی ہوں وہ ترجمہ نہیں کر سکتا، یہ بڑی غلط فہمی ہے. تو اس طرح کے ترجمے بھی آئے ہوئے ہیں، اس لیے احتیاط کریں، مطلب کیئر کریں کا.
ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا دو اور سوال لیں گے آغا یوب سے، چونکہ انہوں نے پہلے ہی جو کہہ دیا تھا ایک آپ سوال کریں گے اور ایک آپ سوال کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، بہلا تشریحی بہت زیادہ ہے، آغا صاحب کے پاس میٹر بھی بہت زیادہ ہے، آپ لوگوں کا سوال بھی ہے بہت بازار کے ساتھ. صرف دو سوال اور ہوں گے اس کے بعد بتاؤں گی.
السلام
علیکم
سر، میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جو ہے دونوں میں ایک بہت بڑی مشکل کیا آ رہی ہے کہ پڑھنے والے جب پڑھنا ہوتا ہے سننے والے جتنے بھی ایک تو جستجو کرتے ہیں کہ تبرے کی ایک بات بھی کہتے ہیں تو اس میں جان جان لگ جاتا ہے، حالانکہ پڑھنے میں اتنی کوشش کرتا ہے کہ کسی بات بیان نہ کی جائے، ہم لوگ بالخصوص ایسی بات بیان نہ کی جائے، سامنے جو سننے والے ہیں وہ اشعار کی صورت میں اشارتا ایسے جملے یا ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو تبرے کے نظریے میں آتے ہیں، حالانکہ تبرہ فروتنی کا حصہ ضرور ہے، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کوئی ایسی لمٹ ہمیں بتائیں کہ ہم ناراضگی کا اظہار بھی کرتے ہیں ہم اس طرح نعرے نہ لگائیں، لیکن ایسی ایک لمٹ بتائیں کہ یہ لمٹ ہے تبرے کی، اس لمٹ کو آپ کراس نہ کریں جس سے کسی کی اور کی دل آزاری بھی نہ ہو، کیونکہ مجلس میں بیٹھنے والے ہیں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. تو وہ لمٹ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں، لمٹ ایسی یا کوئی ایسی بات ہمیں بتائیں جو ہم لوگوں کو بول سکتے ہیں کہ
بھائی
یہ
لمٹ ہے، اس لمٹ سے آپ کراس نہ کریں، بڑا ضروری ہے. دیکھیں، اولا تو تبرع اور تولا دونوں ہمارے مذہب کا حصہ ہے، اور تبرع کا مطلب ہے بیزاری، اظہار بیزاری. دو الگ الگ باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے کسی چیز کے بارے میں، کسی شخصیت کے بارے میں، کسی واقعے کے بارے میں، اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اس کو کس طرح آپ ایکسپریس کر رہے ہیں، کس طرح اس کو بیان کر رہے ہیں. کس نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ ایک تو یہ ہے نا کہ سچ جو ہے وہ کڑوا ہوتا ہے، نہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سچ اتنا کڑوا نہیں ہوتا جتنا کہ سچ بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے. تو اب ہمارے افکار کیا ہیں، نظریات کیا ہیں، یہ سب اپنی جگہ، لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں بیان کر رہے ہیں اس کو، کن لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، کیا وہ باتیں بیان کرنا مناسب ہے، اس سے کسی کی دل آزاری ہوگی، کسی کی توہین ہوگی، کسی کے جذبات مجروح ہوں گے، تو کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، چلے جائے کہ کسی کے مقدسات کی توہین ہو، کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ اور یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ اشارے کنائے میں، اشعار میں، دیکھیں ایک زمانہ تھا جب بعض اوقات لوگ اشارے کنائے کو سمجھتے نہیں تھے دوسرے لوگ، اب کچھ لوگ ہیں جو ان کو تشریح کر کے بتاتے ہیں، دیکھو اس نے جو یہ پڑھا ہے نا اس کا مطلب یہ ہے۔ میں نے خود ایسی ویڈیو دیکھی ہے کہ اس نے وہ شعر پڑھ گیا، کہاں مر گئے بیٹیاں دینے والے، پھر اس نے تشریح کی پوری، بیٹیاں دینے والے یہ تھے، بیٹیاں دینے والے یہ دیکھیں ان کے بارے میں کہہ کر گیا ہے۔ ممکن ہے ایک عام آدمی نہ سمجھ پا رہا ہو، لیکن اب چونکہ تسل کی کیفیت ہے، لڑائی کی کیفیت ہے، تو کچھ آگ آپ نے بھڑکا دی، کچھ باقی مزید وہ بھڑکا رہے ہیں تاکہ تعصب اور نفرت اور یہ چیزیں اتنی بڑھ جائیں کہ لوگ ایک دوسرے سے اور دور ہو جائیں۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
سر میرا سوال نہیں ہے بلکہ ایک سجیشن بھی ہو سکتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ذاکر نے کیا پڑھ لیا اور سامعین نے کیا سن لیا، صحیح ہے؟ اس کے علاوہ یہ ہونا چاہیے کہ جو حضرات ہیں آپ کو بھی فکر اس پہ آتا ہوں کہ ذاکر وقت میں بھی آتا ہوں کہ یہ اس طرح کی گفتگو کر کے چلے جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب یہاں پر محرم اسٹارٹ ہونے والے اور ہر ٹرسٹی کی جو ہے نہ کوئی اجلاس ہوگا، ایک دن حضرات سے پڑھوانا ہے اور کیا سیکورٹی کے مسئلے مسائل ہوں، تو کیا ان حضرات کو اسی ٹائم پر روکا نہیں جا سکتا؟ کوئی ایسا فورم ہو یا فورم بنا دیا جائے کہ بھائی پورے کراچی یا پورے پاکستان یا جو بھی علاقہ ہے جیسے صوبائی طور پہ یا ضلعی طور پہ، کہ ان حضرات کو پڑھنے ہی نہ دیا جائے، کیونکہ بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ بائی مسٹیک بول جاتے ہیں، یعنی بہت سے ضلع کراچی میں بہت ہی کچھ پڑھ کے چلے جاتے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، تو ایسا کوئی فورم ہو یا فورم بنا دیا جائے کہ بھائی ٹرسٹی لیول میں نا۔
دیکھیں ہمارے ملک میں الحمدللہ ہر چیز کا فوراً موجود ہے، ہر چیز کا ادارہ موجود ہے، اس کے اندر سے روح نکال لی جاتی ہے، ڈھانچہ رہ جاتا ہے اگر، تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا اس کا بھی موجود ہے۔ ہر سال انٹیریئر منسٹری ایک رپورٹ نکالتی ہے پروونشل، اور وہ ایسے لوگوں پر پابندی لگاتی ہے کہ جن پر فرقہ واریت کو ہوا دینے کا الزام ہے، لیکن ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس لسٹ میں سے بہت سارے لوگ دنیا سے گزر چکے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے ان چکروں میں ہیں ہی نہیں، بس کسی نے نام دے دیا ان کا، وہ نام چلا آ رہا ہے 1975 سے، تو ادارے چونکہ انفیکٹو ہو گئے ہیں، اس لیے وہ ایک فورم ہے گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ، تو اس کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے لوگ جو دل آزاری والی تقریر کرتے ہیں کسی بھی مسلک سے ہوں، ان کے پاس ہر مسلک کی لسٹ ہے، لیکن اس کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہیں یا نہیں ہیں، زندہ بھی ہیں یا نہیں ہیں، تو اس کے مطابق اور اس پر پابندی لگنی چاہیے اور ہمیں اس پہ احتجاج نہیں کرنا چاہیے۔ اس قسم کے لوگ فتنہ پھیلانے والے لوگوں پر، خواہ وہ شیعہ ہو یا سنی، آپ کو پتہ ہے عراق میں ایک ذاکر نے تقریر کی، یہ بھی پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال کی بات ہے، اور اس کے اوپر عراق کی حکومت نے ایکشن لیا اور وزیر اعظم نے کہا کہ بھائی اس کے اوپر کیس بنایا جائے، تو آیت اللہ سیستانی نے تائید کی اس کی کہ اس کے خلاف باقاعدہ کیس کیا جائے، اس کو اندر کر دیا جائے، اس کو اندر گرفتار کر لیا گیا، شیعہ تھا کوئی بات نہیں۔ اگر ایک ہمارا شیعہ بھی فتنہ پھیلا رہا ہے اور مسلمانوں کے درمیان افتراق اور انتشار کو پیدا کر رہا ہے، تو ہم اس کو اس لیے روکنا چاہیے کہ وہ شیعہ ہے، وہ جو جس طرح سے وہ فتنہ پھیلا رہا ہے، اور سب سے اچھا طریقہ یہی ہے جیسے بزرگ کہتے تھے نا کہ ہم اپنے بچوں کو روکتے ہیں تم اپنے بچوں کو روک لو، لڑائی نہیں ہوگی۔ تو اگر ہمارے درمیان کوئی ایسے لوگ ہیں، ہم خود اس کو آگے بڑھ کے روک لیں، دوسرے مسلک میں ایسے لوگ ہیں وہ خود آگے بڑھ کے روک لیں، تو یہ بات آگے نہیں بڑھے گی، تو بالکل ہونا چاہیے، لیکن حکومت کی طرف سے بھی ہے وہ انفیکٹو ہے۔ باقی جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ٹرسٹی یا انجمن یا علماء یہ کام کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، ان کی چلے گی نہیں، کر کے دیکھ لیں آپ۔
سوال یہ، آپ نے بولا کہ کربلا طرز کا ہے اس سے ہم درس دینا چاہیے، پچھلے مسئلے مسائل ہیں مدرس تیاری کر کے آتا نہیں ہے، بغیر تیاری کے درس دے گا تو جو طلاب ہیں وہ اتنے ہی کمزور درس سیکھ کے ان کی معلومات بھی اتنی کمزور ہوگی۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب بات کی کہ اگر کوئی غلط بات کی جائے، کمزور بات کی جائے تو سامنے سے آ جائے یا سوال آئے روکا جائے، تو جب ہماری دینی معلومات کی جو بنیاد ہوئی ہے جو ہم سن رہے ہیں سامنے سے اور سامنے سے بھی کمزور بات کی جا رہی ہے، تو پھر کون ہوگا جو اور بھی نہیں پوچھتے ہم لوگ، بتانے والا کمزور ہے، سننے والا اس سے کمزور ہے، تو پھر اس کو کون آ کے صحیح،
تو پھر چھوڑ دے جانے دیں صحیح ہو رہا ہے پھر تو۔ دیکھیں اگر آپ لوگ اس موضوع پہ بیٹھ کے سن رہے ہیں، یہ باتیں کر رہے ہیں، سوال جواب بھی کر رہے ہیں، اس کا مطلب کچھ نہ کچھ اندازہ تو ہے نا آپ کو بھی کہ کچھ غلط ہو رہا ہے، تو کسی نہ کسی طرح اس کو چیک کیا جا سکتا ہے۔ چلے جس پر آپ اعتماد کرتے ہیں، بعض انجمنیں ہیں وہ جو پروگرامز کرتی ہیں جس انداز سے، تو ان کو ایک انجمن تھی، آج کل تو ویسے کم ہو گیا ان چیزوں کا رجحان، وہ پورا جو ہے نا وہ میدان کربلا بناتی تھی انجمن۔ تو ایک دفعہ میں نے ان سے کہا کہ بھئی یہ جو آپ بناتے ہیں تو اس لیے بناتے ہیں نا کہ ہمارے بچے بھی آ رہے ہیں، وہ دیکھیں گے، اس کو دیکھ کے سمجھ لیں میدان کربلا، تو اس کو ذرا صحیح بنائیں، جو نقشہ کے مطابق بنائیں، جیسے واقعی میدان کربلا تھا، جس جگہ واقعی لشکر حسینی تھے، جس طرح واقعی یزید کے لشکر جس طرح بنے ہوئے تھے، اس میں آپ جو ہے نا وہ ٹیگ لگائیں، دکھائیں بچوں کو کہ یہ لشکر تھا اس طرح، یہ خیمہ گاہ ہے، یہ نہر فرات ہے، تاکہ اس کو دیکھ کے ایک دم بچے کے ذہن میں پورا کربلا کا ایک منظر آ جائے۔ کسی کو دکھا دیں، کسی پڑھے لکھے آدمی جس کو آپ سمجھتے ہیں پڑھا لکھا، بھائی آپ دیکھ لیں ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، یا کوئی اور نئی چیز کرنے جا رہے ہیں۔ ایک صاحب نے 72 تابوت نکالے، دوسرے نے کہا میں 12 عالم نکالوں گا، تیسرے نے کہا میں 12 زلزلہ بھی نکالوں گا۔ اچھا کچھ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو کسی سے پوچھ لیں، کسی سے جن کو آپ بڑا سمجھتے ہیں، جن کو آپ قابل سمجھتے ہیں، جن کو آپ علامہ سمجھتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ قبلہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں تو کیا اس سے، تین باتیں جلدی دیکھ لوں میں۔ نمبر ون تو یہ کہ کیا یہ امام حسین علیہ السلام کے کاز کو فائدہ پہنچانے والا کام ہے، یس نو۔ نمبر ٹو یہ کہ یہ جو چیز ہے یہ امام حسین کے زمانے میں یہ چیز تھی یا نہیں تھی، نہیں بھی تھی تو ان کے کاز کے مطابق ہے تو چلو ٹھیک ہے۔ نمبر تھری یہ کہ کچھ بھی نہیں تو کم از کم اس کے اندر کوئی اذیٰ کا پہلو ہے، غم کا پہلو ہے، ایٹ لیسٹ غم کا پہلو، اذیٰ کا پہلو تو ہونا تھا عزاداری کے اندر، اگر وہ معصومین کے زمانے میں بھی وہ چیز نہیں تھی، امام حسین کے کاز کو فائدہ پہنچانے والی بھی نہیں ہے وہ، یا اس کے اندر کوئی اذیٰ کا پہلو بھی نہیں، تو پھر کیوں کر رہے ہیں؟ ریویو تو کرنا چاہیے نا، ایسا کوئی کام کیوں کر رہے ہیں؟